الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على خاتم النبيين اما بعد فوز بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم معزز خواتین و حضرات آج ہفتے کا دن ہے اور ہفتے کے دن ہمارے ہاں حضرت مولانا محمد اشرف سلیمانی رحمۃ اللہ علیہ کے شعر آفاق کتاب سلوک سلیمانی سے درس ہوتا ہے آج انشاءاللہ جو باب ہے قرب ربانی کا اس سے انشاءاللہ ابتدا ہوگی سلوک قرب ربانی کی راہ ہے اس طریق کا ہر راہی قرب الہی کا طالب اور اس کی رضا کا متلاشی ہوتا ہے اللہ جل شانہ کی ذات عالی انسان کی شہرک سے زیادہ نزدیک اور اس سے اس کی جان سے زیادہ بھی قریب ہے ارشاد باری تعالیٰ ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید اور ہم انسان کے اس قدر قریب ہے کہ اس کی رگ گردن یعنی یا رگ جان سے بھی زیادہ نزدیک اللہ جل شانہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اپنے قربت کا مژدہ کن کے آگین الفاظ میں سناتے اذا سالک عبادی عنی فانی قریب جب آپ سے میرے بندے میرے تعلق دریافت کریں تو آپ میری طرف سے فرما دیجئے کہ میں قریب ہی ہوں عطار رحمۃ اللہ علیہ نے کیا خوب کہا ہے جان ہاں درجس و او در جان جان نہاں اے نہاں اندر جان اے جان جا یعنی جان نہاں چھپا ہوا جان در جسم جسم میں وہ در جان نہاں وہ او در جان نہاں اور او اس پر جان مر جان یعنی چھپی ہوئے جان میں ہے اے نہاں اندر جان اے جان جا یعنی اے جان جا کہ تو اندر مل جان وہ ہے ہر چیز کے اللہ تعالیٰ کی اس قربت و نزدیکی کے باوجود بے بصیرت انسان غفلت میں گم قرب الہی سے غافل اور دنیا میں اس طرح شاغل رہتا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کو نہ جانتا ہے نہ پاتا ہے بقول عارف رومی یار را بر من نظر شد دوختا حیف من در این و ادل دوختا یعنی تاہم کریم و رحیم پروردگار خود بندہ کا طالب ہے اور اسے اپنی قربت کی راہیں بتاتا اور اپنے بے پیاں عنایات کا مژدہ سناتا ہے ایک حدیث قدسی میں ارشاد ہے ارشاد باری تعالیٰ ہے من تقرب الیہ شبرن تقربت الیہ ذراعن ومن تقرب الیہ ذراعن تقربت الیہ باعن ومن اتانی یمشی اتیتہ اربعہ جو شخص میری طرف ایک بالش آتا ہے میں اس کی طرف راضی ہو کر ایک ہاتھ کے قریب ہوتا ہوں اور جو میری طرف ایک ہاتھ چلتا ہے میں اس کی طرف کھلے ہوئے دو ہاتھ آتا ہوں اور جو میری طرف چل کر آتا ہے میں اس کی طرف دوڑ کر آتا ہوں یعنی یہ تمثیلی انداز میں ہے سمجھانا اصل میں اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنا ہماری طرف سے کوشش ہوتی ہے قرب کے اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ قریب فرماتے ہیں مطلب یہ ہے کہ ہم لوگ جتنی کوشش کرتے ہیں وہ کوشش بہت کم ہوتی ہے اور وہاں سے جو سبحان اللہ یعنی کھینچا جاتا ہے وہ اس سے زیادہ ہوتی ہے اب ذرا اس میں ایک خاص بات جو سمجھ میں آ رہی ہے وہ یہ ہے بہت سارے صوفیوں میں اس بات پہ کشمکش ہوتی ہے کہ بعض لوگ اپنے آپ کو محبوب سمجھتے ہیں اور محب بننے کو اپنے لیے آر سمجھتے ہیں یعنی گویا کہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم لوگ اگر اپنے آپ کو محب کہیں گے تو یہ کمزوری کی بات ہے یہ بالکل یہ آج کل بہت مسئلہ ہے اللہ پاک اس سے نکالیں بہت عجیب و غریب خیالات ہیں صحیح بات عرض کرتا ہوں جو اللہ کا محبوب ہوتا ہے وہ ایسی باتیں سوچتے ہی نہیں اس کو ان باتوں کا خیال ہی نہیں آتا یہ بدنصیب لوگ ہوتے ہیں جو اس قسم کی باتوں میں پڑ جاتے ہیں تو اب دیکھیں اللہ پاک نے کیسے ارشاد فرمایا من تقرب الیہ شبرن تقربت الیہ ذراعن یعنی اتنا آپ کو اللہ پاک نے موقع دیا ہوا ہے کہ اگر آپ ایک بالش بھر کی کوشش کریں گے تو اللہ جل شانہ ایک ہاتھ کے برابر آپ کے برابر آئے گا مطلب قریب آئے گا یعنی مطلب یہ کہ اس سے زیادہ تجھے چاہے گا اب تو اللہ کو چاہو تو اللہ تجھے چاہے گا سمجھ میں آ گئی نہیں بات تو راستہ بتا دیا نا، تو اللہ کو چاہو تو اللہ تجھے چاہے گا اور اس سے زیادہ چاہے گا، تو تیرے ہاتھ میں بات دے دی یا نہیں دے دی، تو کیا چاہتا ہے اور کیا چاہتا ہے؟ یہ اصل میں پھر یہ کہ اور جو میری طرف ایک ہاتھ چلتے میں اس کی طرف کھلے ہوئے دو ہاتھ آتا، یعنی جو اس سے زیادہ کی کوشش کرتے تو میں اس سے بھی بڑھ کے اس کی طرف آتا ہوں، پھر اخیر میں فرماتے جو میری طرف چل کے آتا ہے میری رحمت اس کی طرف دوڑ کے جاتی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ کہ تم اپنی طرف سے کوشش کر لو، اللہ تعالیٰ کی طرف سے قبولیت میں کمی نہیں ہوگی۔ ہاں تم اسے ہی طلب کرو، کسی اور چیز کو طلب نہ کرو، یہ تمہارے اوپر ہے۔ اگر تم بزرگی کو طلب کرتے ہو تو یہ اللہ کو طلب کرنا نہیں ہے، سمجھ میں آ گئی یعنی بات؟ اگر تم کوئی عزت و وقار طلب کرتے ہو تو یہ اللہ کو طلب کرنا نہیں ہے۔ اللہ کو طلب کرنا یہ ہے کہ مجھے اللہ چاہیے اور اس کے علاوہ کسی اور چیز پہ نظر نہ ہو، حتیٰ کہ اللہ پاک کی صفات پر بھی نظر نہ ہو، چاہت کے معاملے میں، پہچان کے معاملے میں صفات پہ نظر ہو، پہچان کے معاملے میں صفات پر نظر ہو، لیکن محبت کے معاملے میں ذات پر نظر ہو، وہاں صفات پر بھی نظر نہ ہو۔ تو یا یہ اتنا اللہ تعالیٰ نے میرے لیے ہمارے لیے آسان کر دیا، بغیر کوئی اپنے آپ کو کنفیوز کرنا چاہتے تو اس کے لیے کنفیوژن کے راستے بہت ہیں، کیونکہ صراط مستقیم ایک ہے اور صراط مستقیم سے ہٹی ہوئے راستے لاکھوں کروڑوں ہیں، جس راستے سے کوئی گمراہ ہونا چاہے تو اس کے لیے کیا مشکل ہے، راستے گمراہی کی تو بہت زیادہ ہے۔ کیا یہ ایک شعر ہے میرا کہ کیسے کہوں کہ اس نے بلایا نہیں مجھے، کافی ہے اس نے در سے اٹھایا نہیں مجھے۔ مطلب یہ ہے کہ آپ نے در سے نہیں اٹھائی، یہ کوئی معمولی بات ہے؟ ہاں جی، قرب تعلق کے خاص سالکین جس قرب کے طالب ہیں، اس سے مراد یہ کہ اللہ تعالیٰ کا بندے کے ساتھ رضا و عطا والا تعلق قائم ہو جائے اور بندے کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ طاعت دائمہ اور ذکر پہم والا قرب میسر، یہ وہی نسبت والی بات ہے جو نسبت کی تعریف بتائی گئی تھی، جسے ہم قرب تعلق خاص بھی کہہ سکتے ہیں۔ بقول حکیم ملتانوی رحمۃ اللہ علیہ، ایک قرب تو حقیقی ہے جس کا ترجمہ مل جانے سے کر لو، یا ادراک کی حقیقت سے، یا اس کے ہم معنی جس لفظ سے چاہو کر لو۔ سو قرب حقیقی تو کسی کو اختلاع کے ساتھ ہو نہیں سکتا، کیونکہ اللہ پاک جسم اور مکان سے پاک ہے، تو مل جانے کے تو کوئی معنی ہو ہی نہیں سکتے، اور ادراک کی حقیقت بھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ ادراک کے ہاتھ کو چاہتے اور بندہ ممکن ہے اور حق تعالیٰ واجب، اور ممکن متنائی ہوتا ہے اور واجب لامتنائی، پھر لامتنائی کو متنائی کیسے محیط کر سکتا ہے، ہو سکتا ہے؟ اس لیے قرب بئی معنی تو ہو ہی نہیں سکتا کہ اتصال ہو جائے اور ادراک کی حقیقت ہو جائے، اور ایک اور قرب مجازی ہے جس کا حاصل رفع یا تقلیل حجب ہے، یعنی معرفت، مطلب حجاب کم ہو جائے، حجابات کم ہو جائے، یعنی ایک شخص ہے جو اپنے نفس کی کسی چیز کو چاہتا ہے تو یہ حجاب ہے، کیونکہ نفس سب سے بڑا حجاب ہے، نفس سب سے بڑا حجاب ہے۔ اب اگر میں کوئی نفسانی چیز میرے دل میں ہے، میں ذرا تھوڑے سے کھل کے باتیں باز کرتا ہوں بعض دفعہ مجبوراً، تاکہ مطلب بات سمجھ میں آ جائے، کہتے ہیں کہ کسی چیز کو دیکھنے کے لیے میگنیفائر چاہیے ہوتا ہے، مطلب اس کو تھوڑا سا میگنیفائر سے دیکھنا ہوتا ہے کہ واضح معلوم ہو جائے۔ مثلا اگر کوئی خلافت کا شوق رکھتا ہے تو یہ اللہ پاک کو پانے کا شوق نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کو پانے کا شوق نہیں ہے، یہ تو ایک نفسانی شوق ہے، آپ کا نفس اس چیز کو چاہتا ہے۔ بلکہ اللہ مجھے معاف کرے اگر میں تھوڑا سا اور آگے کی بات کروں تو شیطانی شوق ہے، کیونکہ شیطان نے بھی خلافت چاہی تھی، شیطان نے خلافت چاہی تھی نا، تبھی تو آدم علیہ السلام کے مخالف ہو گئے۔ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو خلیفہ بنایا تو اس کو بہت حسد ہوا کہ مجھے خلافت نہیں ملی، حالانکہ میں نے اتنی عبادت کی ہے، یہ کیا وہ کیا، تو آدم علیہ السلام کے خلاف ہو گیا. تو جب آدم علیہ السلام کو سجدے کا حکم ہوا تو اس نے سجدہ نہیں کیا. تو اللہ پاک نے جب بعض پرس فرمائی کہ کیوں نہیں کیا تو اس نے کہا کہ انا خیر من ہو خلقتنی من نار و خلقت من طین, میں تو اس سے اچھا ہوں, تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اس کو مٹی سے پیدا کیا ہے. تو نتیجہ کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے نکال دیا دربار سے, لعین کر دیا, رجیم کر دیا. تو یہ جو ہے نا مطلب والی بات ہے کہ ہم لوگ اپنے لیے کوئی بڑا مقام نہ مانیں, اپنے لیے کوئی بڑا مقام نہ مانیں. بڑائی کیا چیز ہے؟ بڑائی تو اللہ کی ہے. حضرت مجاہد الافسانی رحمۃ اللہ نے کیا خوبصورت انداز میں ساری چیز سمجھائی ہے کہ ہمارا اصل عدم ہے اور عدم شرح ہی شر ہے, نقص ہی نقص ہے. اس شر سے نکالنا اللہ کا کام ہے نظر کرم سے. جتنی بھی نظر جتنا بھی نظر کرم ہو جائے اس سے اتنا انسان نکل آتا ہے. اب میں جس حال میں بھی اچھا ہوں تو یہ کس وجہ سے اچھا ہوں؟ کہ اللہ پاک کا نظر کرم ہے. اور جتنا میں برا ہوں کس وجہ سے برا ہوں؟ اپنے اصل کی وجہ سے برا ہوں. سمجھ میں آ گئی نہیں بات؟ تو میری ذات کی طرف کون سی چیز نسبت کر رہی ہے؟ نقصان نسبت کر رہی ہے. اور اللہ کی طرف کون سی چیز نسبت کر رہی ہے؟ خوبی نسبت کر رہی ہے. لہذا میں اگر اپنے لیے کوئی بڑائی چاہتا ہوں تو سمجھو کہ اس وقت میرے آنکھوں کے اوپر پردے پڑے ہوئے ہیں, میرے بصیرت ختم ہو چکی ہے اور میں وہ چیز چاہتا ہوں جو میں نہیں ہوں, تو ظاہر نقصان ہی نقصان ہے. اور اگر میں اپنے آپ کو گندا ہی گندا سمجھوں, خراب ہی خراب سمجھوں, زبان سے نہیں دل سے, اور اللہ تعالیٰ مجھے اچھا کرنا چاہے, اس کے نظر کرم اس پر ہو جائے اور اٹھا دے, تو اس کا کام ہوگا, میرا کام نہیں ہوگا. اس کا کام ہوگا, میرا کام نہیں ہوگا. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, آپ ایک بہت بڑے بھاری پتھر کو اٹھانا چاہتے ہیں اور آپ سے اٹھ نہیں رہا, اتنے میں کوئی پہلوان آ جائے اور وہ آپ کے ہاتھ بھی رکھے ہوئے لیکن وہ زور لگاتا ہے اور اٹھاتا ہے, تو محسوس کیا ہوتا ہے؟ کہ آپ نے اٹھا لیا, لیکن اصل میں کس نے اٹھایا؟ اصل میں تو اس نے اٹھایا, ورنہ آپ اٹھا دیتے نا پہلے, آپ تو نہیں اٹھا سکتے تھے. اب اگر اس وقت کیوں میں نے اٹھایا ہوا ہے تو یہ کتنا بڑا جھوٹ ہوگا. اور اگر میں کہوں کہ اس نے اٹھایا ہوا ہے تو یہ کتنا بڑا سچ ہوگا. تو اب صاف عرض کرتا ہوں کہ ہم جو بھی کام کرتے ہیں, مثلاً میں یہ دیکھ رہا ہوں الحمدللہ میرے سامنے قرآن ہے, قرآن پاک پڑھ رہا ہوں, مثلاً قرآن پاک پڑھنا نیکی کا کام ہے, ثواب ملتا ہے, اللہ کا کلام ہے. لیکن اس کو دیکھنے کے لیے آنکھیں کس نے دیں؟ اللہ تعالیٰ نے دیے. اس کو سمجھنے کے لیے ذہن کس نے دیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے. اس کے اثر کو محسوس کرنے کے لیے دل کس نے دیا ہے؟ اللہ نے دیا ہے. تو ہمارا کتنا کنٹریبیوشن ہوا؟ ہاں جی, ذرا غور کر لیں. اب اس کے باوجود بھی میں کہتا ہوں کہ دیکھو میرا کمال ہے, میں قرآن پڑھ رہا ہوں. اب میں کہوں کہ یہ اللہ تیرا فضل ہے کہ میں قرآن پڑھ رہا ہوں, ورنہ میں تو کچھ اور بھی کر سکتا تھا. ہاں جی, اور اللہ کہے ہاں تو یہ ماشاءاللہ تو نے اچھا کیا, تو نے یہ قرآن پڑھایا. اب اللہ پاک میری طرف خوبی کی نسبت کر لے تو مختار ہے اور اللہ پاک قدردان ہے, کرتا ہے, شکور ہے, مطلب وہ جو ہے نا وہ پسند کرتا ہے اس کو. اب اگر میں اللہ پہ چھوڑ دوں تو اللہ ہمیشہ ہمارے لیے بہتر فیصلہ فرماتے ہیں, اور میں اپنے اوپر لے آؤں تو ہمیشہ نقصان. تو نتیجہ کیا ہونا چاہیے؟ نتیجہ یہ ہونا چاہیے کہ میں اپنے آپ کو چھوڑ دوں اور اللہ تعالیٰ کو پاؤں, اللہ تعالیٰ کی طرف جھکوں، اللہ تعالیٰ تعالیٰ سے طلب کروں، اللہ پاک سے مانگوں، اس سے کیا ہوگا؟ اس سے میرا مسئلہ حل ہوگا، اس سے میرا مسئلہ حل ہوگا. اور اگر اس طرح میں نہیں کرتا ہوں تو میں اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہوں، اپنی قسمت کے ساتھ کھیل رہا ہوں، اپنے لیے مصیبت کھڑا کر رہا ہوں جیسے شیطان نے کھڑا کیا. شیطان نے یہ کہا نا، خیر من ہو خلقت نے من نار و خلقت من طین، تو نتیجہ اس کے حق میں برا ہو گیا. اور آدم علیہ السلام نے کہا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكنن من الخاسرین. آدم علیہ السلام کا کام بنی. آج یہی اصل میں بنیادی بات ہے. اس وجہ سے جو بھی قبول لوگ ہیں ان کی زبان پر آپ عاجزی کے الفاظ سنیں گے، جو بھی قبول لوگ ہیں، اور جو بھی مردود لوگ ہیں ان کی زبان پہ بڑی بڑی باتیں سنیں گے. میں ایسا اور میں ایسا اور میں ایسا اور میں ایسا، میں کیسا، میری حیثیت ہی کیا ہے. تو یہاں پر بھی یہ والی بات چل رہی ہے کہ ایک دوسرا قرب تعلق خصوصیت ہے. جیسے اردو میں ہم کسی کو یہ کہتے ہیں میں پاس ہوئی ہوں. ہاں یہ آگے ایک قرب علمی ہے جو خدا تعالیٰ کے ساتھ ہر چیز کو حاصل ہے. چنانچہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے نحن اقرب الیہ منکم ولکن لا تبصرون، ہم اس مرنے والے شخص سے تم سے بھی زیادہ قریب ہے لیکن تم نہیں دیکھتے. نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم انسان سے اس کی رگے گردن سے بھی زیادہ قریب ہے. ایک دوسرا قرب قرب تعلق کی خصوصیت ہے. جیسے اردو میں ہم کبھی یوں کہتے ہیں میں پاس ہی ہوں، کیا کہتے ہو میں سن رہا ہوں. اس میں تو پاس ہونے سے قرب علمی و قرب سما کا بیان مقصود ہے. اور کبھی ہم یوں کہتے ہیں فلاں تو ہمارا قریب ہے، یعنی اس کو ہم سے خاص تعلق ہے. اس کہتے ہیں کہ تم دور رہ کر بھی پاس ہی ہو، یعنی تم سے ہمارے دل کو خاص تعلق ہے. یہ بات میرے ساتھ ہو چکی ہے الحمدللہ. اپنے شیخ مولانا اشرف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے کچھ مہمان تھے، ان کو میں حضرت کے ساتھ ملانے کے لیے لے گیا تھا. تو ظاہر حضرت تو خود معذور تھے، تو خدمت تو ہم نہیں کرنی ہوتی تھی. تو میں نے دل میں سوچا کہ یہ چونکہ دور سے آئے ہیں اس وجہ سے ان کو قریب بیٹھنے کا حق ہے، اور میں خود دور بیٹھ گیا. تو حضرت کی نظر مجھ پہ پڑی تو حضرت نے فرمایا شبیر تم جہاں بھی ہو ہمارے ہو، یہ بات فرمائی. اب ابھی تک الحمدللہ مجھے اس کا مزہ آ رہا ہے، مطلب حضرت نے جو فرمایا تھا شبیر تم جہاں بھی ہو ہمارے ہو. اب یہ وہ قرب ہے، مطلب یہ ہے کہ تو اس وقت بے شک دور بیٹھا ہوا ہے لیکن میرے لیے قریب ہے. حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنا واقعہ سناتے ہیں کہ سلام کے لیے میں حاضر ہوا تھا روزہ اقدس پر، رش تھا، میں دور تھا، کچھ لوگ بائی چانس قریب آ جاتے ہیں، حالات ایسے بن جاتے ہیں قرب جالیوں کے قریب تھے. تو کہتے مجھے ان پہ بڑا رشک آیا کہ دیکھو یہ کتنے قریب ہیں. تو کہتے میں نے محسوس کیا کہ جو ہے مجھے کہا جا رہا ہو کہ بعض لوگ مجھ سے دور ہوتے ہیں لیکن قریب ہوتے ہیں، اور بعض لوگ بے شک جالیوں کے قریب ہوتے ہیں لیکن مجھ سے دور ہوتے ہیں. اور یہ بات بالکل صحیح ہے کہ اگر کوئی بدعتی ہے، بدعت میں مبتلا ہے، تو جالیوں کے بالکل قریب ہی کیوں نہ ہو، وہ تو دور ہے. اور جو سنت کا مطلب جین متبع متبع سنت ہے تو بے شک وہ دور بھی ہے لیکن وہ تو قریب ہی ہے. تو اس طرح مطلب یہ ہے کہ یہ قرب تعلق خاص کا جو ہے مطلب یہ بھی ایک صورت ہے. غرض قرب الہی سے مراد اللہ کے ساتھ بندہ کا وہ تعلق ہے خاص ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے رضامندی، حق اور انعامات دائمہ کی صورت میں، اور بندہ کی طرف سے ایمان کامل اور طاعت پر سبقت اور مداومت کے رنگ میں ظاہر ہوتا ہے. کہ قرب تعلق الہی کا راستہ صرف ایمان و طاعت ہی کا راستہ ہے. جتنا ایمان و اعمال صالح بڑھتے جائیں گے حق قرب حق میں زیادتی ہوگی. ارشاد ربانی ہے وما اموالكم ولا اولادكم بالتي تقربكم جندنا زلفى من امن بالله سبحانه فاولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات امنون في الغرفات امنون. اور تمہارے ہم والے اولاد ایسی چیز نہیں جو تم کو ہمارا مقرر بنا دے، ہاں مگر جو ایمان لائے اور اچھے کام کرے، یہ دونوں چیزیں البتہ سب سبب قرب ہیں. سو ایسے لوگوں کے لیے ان کے نیک عمل کا دونا صلہ ہے اور بہشت کے بالاخانے میں چین سے ہوں گے. ایک آیت کریمہ ہے جس نے پورے نقشے کو وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا، صرف ایک آیت. اللہ پاک فرماتے ہیں الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون. دو باتیں صرف، ایمان اور تقوی. یعنی جس میں ایمان اور تقوی ہے وہ اللہ کا ولی ہے. اب سوال یہ اٹھتا ہے کتنا بڑا ولی ہے کتنا چھوٹا ولی ہے، تو اس کا بھی اللہ پاک نے فرما دیا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک تم میں زیادہ معزز و مکرم میرے نزدیک وہ ہے جو زیادہ متقی ہے. اس کا مطلب ہے جتنا تقوی جتنا زیادہ ہے اتنا اللہ کے ولی ہے، اور ولی کا مطلب وہی ہے قرب والی بات، تو ظاہر ہے اتنا زیادہ قریب ہے. تو اس وجہ سے ہمارا کام کیا ہے، جو اختیاری چیز ہے اس میں کوشش ہے، غیر اختیاری کے در پہ نہیں ہونا. مثلا میں اپنے مرضی سے کسی کے گھر میں نہیں پیدا ہو سکتا. اب میں اس پر رونا شروع کر لوں کہ میں سید کیوں نہیں ہوں، میں فلاں کیوں نہیں ہوں، میں فلاں کیوں نہیں ہوں، یہ ایک فضول قسم کا سوچ ہے. اس سے آپ کو کیا ملے گا؟ یہ آپ کے لیے غیر اختیاری ہے. تو غیر اختیاری کے پیچھے پڑنا یہ تو کوئی بات نہیں. پھر اللہ ان ولی اللہ خوف علیہم ولا هم يحزنون میں اس بات کا ذکر ہے، اس بات کا ذکر نہیں ہے. تو ایک تو یہ والی بات ہے کہ عام آدمی جو ہے نا مطلب غیر اختیاری چیز کے پیچھے نہ پڑے. دو اختیاری چیزیں، ایک ایمان ہے جو عقیدے سے تعلق رکھتا ہے، اور ایک تقوی ہے جو عمل کے ساتھ تعلق رکھتا ہے. اور تقوی ایسی چیز ہے جس نے سارے اعمال کا نچوڑ بیان کیا. ان تقوی جو ہے نا وہ سارے اعمال کا ایک نچوڑ ہے. جو بھی عمل ہے اس میں تقوی کتنا ہے اس کے حساب سے اس کی ریٹنگ ہوگی. اول عمل تو ہونا، اگر عمل ہی نہ ہو تو تقوی کدھر ہے؟ عمل ہی نہ ہو تو تقوی ہی نہیں ہے، تو اس کا مطلب عمل تو ہونا چاہیے. اب عمل ہو تو پھر اس میں تقوی کتنا ہے؟ تو اس کے لحاظ سے اس کی ریٹنگ ہوگی. تو پتہ چلا کہ ہمیں بس اختیاری چیزوں کے پیچھے پڑنا چاہیے، غیر اختیاری چیزوں کے پیچھے بالکل نہیں پڑنا چاہیے. وہ ہمارا وقت کا ضیاع ہے اور ذہن کی خرابی کا ذریعہ. ایمان کے ساتھ طاعت اور عمل سے سب کا تو کوش قرب الہی کا زینہ ہے. قرب میں ترقی طاعت میں زیادت پر موقوف ہے کہ قرب و اقربیت کے درجات طاعت کے تفاوت سے ملے ہوتے ہیں. اس لیے اعمال صالحہ و طاعت کا کمال تکمیلی ایمان دین کا ذریعہ و قرب خاص الخاص کا سبب ہے. ارشاد باری تعالیٰ السابقون اولئک المقربون، اور نیکی و طاعت میں آگے نکل جانے والے تو الہی درجات کے ہیں، اور وہ خدا تعالیٰ کے ساتھ خاص قرب رکھنے والے ہیں. پس صالح قلبی و جسمانی اعمال صالح کی جس قدر پابندی و کوشش ظاہری و باطنی آداب و احکام کی رعایت اخلاص کے اہتمام اور احسان کی کیفیت کے ساتھ کرے گا، اس قدر قرب الہی کے منازل تو ہوں گے اور خاصان خدا اور مقربین بارگاہ رحمانی میں بار پائے گا. حضرت والا قدس فرماتے سورہ واقعہ پڑھیے، اللہ تعالیٰ نے تین گروہوں کے نام لیے، وکنتم ازواجا ثلاثہ اولئک المقربون. اس کی تفسیر آگے، اول مقربین دوم اصحاب الیمین اور سوم اصحاب الشمال. تیسرا گروہ آل نار کا ہے، دوسرا گروہ عام مسلمین کا، اور پہلا خواص امت کا. فاما ان کان من المقربین فروح و ریحان و جنت و نعیم، و اما ان کان من اصحاب الیمین فسلام لک من اصحاب الیمین، و اما ان کان من المکذبین ضالین فنزل من حمیم و تسلیۃ جحیم. پھر جب قیامت واقع ہو تو جو مقربین میں سے ہوگا اس کے لیے تو راحت ہے اور فراغت کی غذائیں ہیں اور آرام کی جنت ہے، اور جو شخص دہنے والوں میں سے ہوگا اسے کہا جائے کہ تیرے لیے امن اور امان ہے کہ تو دہنے والوں میں سے ہے، اور جو شخص جھٹلانے والوں اور گمراہوں میں سے ہوگا تو کھولتے ہوئے پانی سے اس کی دعوت ہوگی اور دوزخ میں داخل ہوگا. یہ جو پہلے والے لوگ ہیں یہ اصل میں مقربین ہیں اور اللہ پاک کے قریبی ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان پہ فضل فرمایا ہے، خاص لوگ ہیں پہلے گروہ جو ہے. دوسرا گروہ اصحاب نجات ہے، ان کو کیا فرمایا کہ تو ان سے کہا تیرے لیے امن اور امان ہے، تو یہ اصحاب نجات ہے، مطلب آگ میں نہیں ڈالے جائیں گے. یہ ان کی مطلب بات ہے کہ آگ سے اللہ تعالیٰ ان کو بچا دے گا. البتہ یہ بات ہے کہ مقربین کی طرف تو نہیں ہوگی، مقربین تو بہت ہی خاص الخاص لوگ ہیں. اور یہ جو ہے مطلب، اور آگ سے بچنا بھی معمولی چیز نہیں ہے، کیونکہ اللہ پاک ایک اور جگہ فرماتے ہیں کہ جو آگ سے بچا تو ان نے بہت عظیم فوز، عظیم مطلب جو ہے نا وہ پا لیا. تو یہ بھی بہت بڑی بات ہے کہ آگ سے کوئی بچ جائے. لیکن بہرحال یہ امن امان والے لوگ ہیں. وہ تیسرا گروپ جو اصحاب شمال ہے، وہ اصل میں گمراہ لوگ ہیں، بدبخت لوگ ہیں، بدعمل لوگ ہیں، اور ان کا نتیجہ، ان کا انجام جو ہے نا وہ بتایا گیا، اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں سے نفرت کر دے. تو بہرحال یہی ہے کہ اس میں اصل بات یہ ہے کہ ہم لوگوں کو اللہ تعالیٰ پر یقین ہونا چاہیے، ایمان اور عقیدہ ہمارا صحیح ہونا چاہیے، اس کے بعد اعمال صالحہ ہونے چاہیے. اعمال صالحہ کا مطلب سنت کے مطابق اعمال ہونے چاہیے، ہاں جی، صحیح اعمال ہونے چاہیے، اس میں تقویٰ ہونا چاہیے. یہ مطلب ہمارا کام ہے. اس میں حضرت نے ایک بات فرمائی کیفیت احسان کا. یہ کیفیت احسان جو ہے یہ کیا ہے، اس پر بھی کافی بات چیت ہوتی رہی، لیکن آج کل اس کے بارے میں بھی کنفیوژن ہے. کیفیت احسان ایسا ہے کہ ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. یہ تعریف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمائی، لہذا اسی کے ارد گرد ہم رہیں گے. یعنی ہم اپنی طرف سے اس کی کوئی اور تعریف نہیں کر سکتے. ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. تو اس میں سب سے پہلے کون سی بات ہے؟ ان تعبد اللہ، یعنی اس کا مطلب ہے کہ عبادت، اور اس کو ایکسٹینڈ کر لو گے تو عبدیت، مطلب عبادت اس کو اگر ایکسٹینڈ کر لو گے تو کیا؟ عبدیت. عبادت میں اگر یہ کیفیت حاصل ہو تو اس کو کیفیت احسان کہا جائے گا، اگر عبادت میں کیفیت ہو. اور اگر عبدیت میں یہ کیفیت ہے تو وہ کیا ہے؟ کیفیت حضوری ہے. ہاں جی، کیفیت حضوری ہے. یعنی آپ جو بھی عمل کریں اللہ کے لیے، اس میں آپ ایسا محسوس کریں کہ میں تو اللہ کے سامنے ہوں، میں تو اللہ تعالیٰ کے سامنے ہوں. اب اس میں یہ والی بات ہے کہ بعض لوگوں نے کیفیت احسان کو بھی مراقبہ سمجھ لیا ہے. کیفیت احسان کو بھی مراقبہ سمجھ لیا. مراقبہ کیا ہوتا ہے؟ اس میں عمل ہوتا ہے. مراقبہ تو ایک سوچ ہے، ایک تصور ہے جو آپ خود جنریٹ کرتے ہیں، یہ والی بات ہے نا. جبکہ کیفیت یہ ہوتی ہے کہ مثال کے طور پر میں محسوس کر رہا ہوں خود بخود، میں سوچ نہیں رہا اس کا، میں ایک بڑے کے سامنے ہوں اور مجھے پتہ ہے کہ میں بڑے کے سامنے ہوں، یہ میری کیفیت ہے، میرا حال ہے، میں اس کو محسوس. اب یہ بھی ہو سکتا ہے، میں آپ کو خود بتاتا ہوں، ہمارے پاس بہت بڑے آدمی تھے، ممبر ایڈمنسٹریشن، چیئرمین کے بعد نمبر دو شخص ہوتا ہے وہ. چیئرمین کا فون آیا تو چیئرمین سے اس جس انداز میں بات کر رہے ٹیلی فون پر، وہ ایسا تھا جیسے کہ چیئرمین اس کے سامنے، اس کے چہرے کا اتار چڑھاؤ، اس کا ہاتھ کا، اس کے زبان کا، وہ تمام ایسے تھے جیسے کہ وہ چیئرمین کے سامنے بیٹھا ہوا، حالانکہ چیئرمین اس کو دیکھ تو نہیں رہا تھا، وہ ویڈیو کال تو نہیں تھا، عام کال تھا نا. اگر مثال کے تو وہ نارمل رہتے اور بات بالکل مطلب کرتے تو اس چیئرمین نے اس کو دیکھنا تو نہیں تھا نا، لیکن اس پر حال کیا تاری تھا کوئی جیسے چیئرمین کے سامنے بیٹھا ہوا ہے. اب یہ مطلب یہ کیفیت ہے، یہ مراقبہ تھا. کیا وہ مراقبہ کر رہے تھے؟ مطلب اس کو اس کے اوپر یہ حال تاری تھا. کیوں؟ اس کو محسوس ہو رہا تھا کہ چیئرمین کے ساتھ میرا تمام وہ چیزیں، پروموشن، یہ ساری چیزیں مطلب اس کے ساتھ ہیں، یعنی اس کے ثوابدید پر ہے. اگر وہ مجھ سے ناراض ہو جائے تو مسائل ہو جائیں گے. وہ آرمی والے کہتے ہیں کہ چیف جو کہے تو بس ٹھیک ہے نا. تو مطلب ظاہر ہے یہ ان کا حال ہوتا ہے، مطلب اس میں. تو یہ یہ جو حالت بن جاتی ہے انسان کی اللہ تعالیٰ کے ساتھ، یہ کیفیت احسان ہے، یہ کیفیت احسان ہے۔ مراقبے سے آپ کیا حاصل کرتے ہیں؟ یوں سمجھ لیے آپ اپنا ذہن بناتے ہیں، آپ اپنا ذہن بناتے ہیں۔ مراقبہ بہت پیچھے رہ جاتا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ مراقبے سے تو آپ کیا کرتے ہیں، آپ ماشاءاللہ اپنے دل کی ایک کیفیت بناتے ہیں، اس دل کی کیفیت سے آپ کو الحمدللہ ایک تحریک ہوتی ہے، اس تحریک کے ذریعے سے آپ اپنی نفس کی اصلاح کرتے ہیں۔ اب نفس کی اصلاح جب ہوگی اور آپ کو نفس مطمئن حاصل ہو گیا تو کیفیت احسان کے لیے راستہ بن گیا، کیفیت احسان کے لیے راستہ بن گیا۔ اس کی وجہ یہ کہ آپ کو واقعتاً اللہ تعالیٰ کے استعظار پہلے سے حاصل تھا، پہلے سے حاصل تھا، لیکن رکاوٹ کس نے ڈالی ہے؟ نفس نے ڈالی ہے، نفس نے راستہ روک لیا تو آپ اس چیز تک نہیں پہنچ سکے، نفس سے آپ چھوٹ گئے، لہٰذا وہ پہلے سے جو چیز موجود تھی وہ دوبارہ آ گئی، لہٰذا کیفیت احسان حاصل ہو گیا۔ تو کیفیت احسان نفس کیفیت جو کہتے ہیں وہ نفس مطمئنہ کے بعد حاصل ہوتا ہے۔ کیفیت احسان کیا ہے؟ نفس مطمئنہ کے بعد حاصل ہوتا ہے، اور نفس کی اصلاح کے لیے پہنچنے کے لیے آپ کو مراقبات کی ضرورت ہے، آپ کو مراقبات کی ضرورت ہے۔ تو اس وقت بے شک تھوڑی دیر کے لیے آپ سوچ لیں، اس کا فائدہ ہوگا ہی نہیں کہ میں نہیں کہتا ہوں کہ اس کا فائدہ نہیں ہوگا، فائدہ یقیناً ہوگا، لیکن اس کو آپ کیفیت احسان نہیں کہیں گے۔ یہ اصل میں بنیادی باتیں ہیں۔ تو حضرت تانوی رحمۃ اللہ نے دوہرے فرمایا کہ جان لو کہ کیفیت احسان مراقبہ کا نام نہیں ہے، جان لو کہ کیفیت احسان مراقبے کا نام نہیں ہے۔ یہ بہت اہم بات حضرت نے فرمائی ہے اور بہت سارے لوگ کی کنفیوژن دور کی ہے۔ میں مراقبہ کے نعوذ باللہ من ذالک کو کم نہیں دکھا رہا ہوں، مراقبہ اللہ پاک نے قرآن میں ہمیں دی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون، یہ مراقبہ ہے، یہ مراقبہ ہے، کیونکہ یہاں پر حکم ہے کرو اس طرح، کیا کرو؟ ولتنظر نفس، چاہیے کہ ہر شخص دیکھے بالے کو کل کے لیے کیا بھیج رہے ہیں۔ اس کے لیے مجھے حکم ہے کہ میں اس وقت بھی اپنا احتساب شروع کروں اور میں دیکھوں کہ میں یہ درس جو دے رہا ہوں، یہ درس میں اللہ کے لیے دے رہا ہوں یا لوگوں کے لیے دے رہا ہوں۔ اس کا احتساب میں کسی وقت بھی کر سکتا ہوں، اس کے لیے کیفیت احسان کا انتظار نہیں ہے۔ سمجھ میں آ گئی نا بات؟ کیفیت احسان کا انتظار نہیں ہے، یہ تو میں اس وقت بھی دے سکتا ہوں، بل ظاہر مطلب ہے کہ جس وقت بھی میں کوئی دین کا کام، کیوں مجھے کیفیت احسان حاصل نہیں ہوگا تو میں نماز نہیں پڑھوں گا، مجھے کیفیت احسان حاصل نہیں ہوگا تو کیا میں قرآن پاک کی تلاوت نہیں کروں گا، مجھے کیفیت احسان حاصل نہیں ہوگا تو کیا میں اچھے معاملات نہیں کروں گا۔ سمجھ میں آ گئی نا بات؟ یہ تو مجھ پر پہلے سے لازم ہے، یہ تو مجھ پر پہلے سے لازم ہے۔ ہاں، کیفیت احسان سے اس کی ریٹنگ بہت بڑھ جائے گی، جب کیفیت احسان کے ساتھ میں یہ اعمال کروں گا تو پھر بہت بڑی بات۔ اب یہ کیفیت احسان کے ساتھ میں یہ مراقبہ کروں گا، ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ، یہ بہت اونچا ہو جائے گا، کیونکہ اس وقت نفس رکاوٹ نہیں ڈال رہا ہوگا، اس وقت خالصتاً میں اللہ کی طرف متوجہ ہوں گا اور میں واقعتاً دل سے یہ مطلب اس ہر بات پہ ڈر رہا ہوں گا کہ میں کیا کر رہا ہوں، یہ اچھا ہو رہا ہے یا برا ہو رہا ہے۔ حضرت سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ جن کا ذکر ہو رہا ہے، مناشف صاحب رحمۃ اللہ فرمانے لگے کہ ایک دفعہ میں گیا تو حضرت ہیبت کا عالم تاری تھا اور بار بار زبان سے نکل رہا تھا، بڑی پٹائی ہوگی، بڑی پٹائی ہوگی، بڑی پٹائی ہوگی۔ ہاں جی، اب کیا بات تھی؟ وہ ظاہر مطلب ہے کہ کیفیت احسان حاصل تھا تو اس کے مطابق مطلب وہ خوف تاری تھا نا، اس کے مطابق جو ہے نا مطلب عمل ہو رہا تھا۔ تو جب کیفیت احسان حاصل ہوتا ہے تو نماز الگ ہو جاتی ہے، مختلف ہو جاتی ہے، روزہ مختلف ہو جاتا ہے، حج مختلف ہو جاتا ہے، ہاں صدقات مختلف ہو جاتے ہیں، اور اس طریقے سے مطلب یہ کہ زکوٰۃ مختلف ہو جاتی، ہر چیز کا رنگ ہی بدل جاتا ہے کیونکہ کیفیت احسان کے ساتھ ہو رہا ہوتا ہے۔ اور اس سے پہلے جو ہے نفس کا درمیان میں چکر ہوتا ہے، کوئی درمیان میں نفس ڈاکہ ڈال رہا ہوتا ہے، کہیں سے اس کو اپنا حصہ مطلب چاہیے ہوتا ہے تو وہ اپنا حصہ کھینچ لیتا ہے۔ ہاں جی، یہ جو ہے نا مطلب اس وجہ سے مستقل استغفار کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ کوئی نہ کوئی مطلب ایسی بات ہو جاتی ہے جس سے جو ہے نا وہ نفس اپنا شیئر وصول کر لیتا ہے. تو ظاہر مطلب ہے کہ انسان کو ایسے پھر چاہیے کہ مطلب اس کی صفائی کرتے پھریں. تو یہ بات ہے کہ حضرت نے فرمایا قرب الہی کا کہ صالح قلبی و جسمانی اعمال صالحہ, قلبی اور جسمانی اعمال صالحہ کہ جس قدر پابندی و کوشش, ظاہری و باطنی آداب و احکام کی رعایت, اخلاص کے اہتمام اور احسان کی کیفیت کے ساتھ کرے گا اسی قدر قرب الہی کے منازل تو ہوں گے. یہ جس درجے کے اعمال ہوں گے اس کے درجے کا جو ہے نا مطلب قرب الہی ہوگی. تو یہ باب تو الحمدللہ پورا ہو گیا. اب اس کے بعد الحمدللہ اس کا ایک لازمی نتیجہ جو اگلا باب ہے وہ کیا ہے, ولایت عامہ اور ولایت خاصہ. ولایت عامہ اور ولایت خاصہ, مقربین کی ولایت ولایت خاصہ ہے. آل فن عام مسلمانوں کی کیفیت کو ولایت عامہ قرار دیتے ہیں اور مقربین کی ولایت کو ولایت خاصہ کہتے ہیں. ولایت عامہ واللہ ولی المومنین کا منشا ہے, ہر مسلمان کو حاصل ہے. اس کا مفاد نجات من النار اور دخول فی الجنت ولو بعدہ بعد العذاب ہے. اور ولایت خاصہ جو واللہ ولی المتقین کا منشا ہے وہ بعد وہ بعد من النار بفضل اللہ دائمًا اور دخول جنت فی الفور مع رضوان اللہ تعالیٰ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ و رضوا عنہ. اب معلوم ہے کہ احسان کا درجہ ایمان سے اونچا ہے اور اس کے بے انتہا مدارج ہیں. ہاں جی, کیا فرمایا, چھوٹا سا فکر ہے لیکن اس میں بہت کچھ ہے. اب معلوم ہے کہ احسان کا درجہ ایمان سے اونچا ہے. کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ احسان میں ایمان خود شامل ہے, وہ جز ہے اس کا. ایمان کے بغیر تو احسان ہو نہیں سکتا نا, ایمان کے بغیر تو احسان کا سوال ہی نہیں پیدا ہو سکتا. ایمان تو اس کے لیے لازمی ہے, لیکن احسان کا درجہ اس کے بعد مزید کا ہے, اس کے بعد مزید کا ہے. اب دیکھیے, مطلب یہ ہے کہ آپ جسٹ داخل ہو جائیں کسی سروس میں, یہ بھی ٹھیک ہے. آپ مثال کے طور پر جسٹ ایک اسسٹنٹ انجینئر بن جائیں کسی مطلب شعبے میں, تو یہ بھی ہے سروس. اور آپ چیف انجینئر بن جائیں تو وہ بھی سروس ہے. لیکن کیا دونوں برابر ہیں؟ دونوں برابر نہیں ہے. مطلب ظاہر ہے ہر چیز کا اپنا ایک مقام ہے. تو یہاں پر یہ ہے کہ جو ولایت عامہ ہے یہ جو ہے نا, یہ کیا ہے, یہ نجات ہے اگرچہ بعد العذاب ہو. یعنی خلود فی النار نہیں ہے, کم از کم آپ کہہ سکتے ہیں خلود فی النار نہیں ہے, یعنی ہمیشہ کے لیے آگ میں رہنا نہیں ہے. خلاصی بعد کم از کم ہو جائے گی. اس کی وجہ کیا ہے کہ اللہ پاک نے فرمایا ہے اللہ ولی المومنین, یہ سورہ اب جی آیت الکرسی کے بعد ہے نا, کیا ہے, اللہ ولی الذین آمنوا یخرجون من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجون من النور الی الظلمات. تو یہاں پر کیا فرمایا, اللہ ولی الذین آمنوا, یعنی جو ایمان لانے والے ہیں, جو لوگ ایمان لائے ہیں, اللہ ان کا دوست ہے. لیکن اس کے ساتھ کوئی اور وہ نہیں ہے, کوئی اور مطلب شرط نہیں ہے, بلکہ فرمایا اللہ ان کا دوست ہے جو ایمان لائے. اور پھر مزید فرمایا یخرجہم من الظلمات الی النور, ان کو نکالتا ہے ظلمات سے نور کی طرف, ان کے لیے ترقی کے راستے کھلے ہیں. مطلب ان کے لیے ترقی کے راستے کھلے ہیں, جتنا مطلب وہ آگے جانا چاہیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کے راستہ بنا رہے ہیں. یخرجہم من الظلمات الی النور. جبکہ جو کفار ہیں وہ کیا ہیں, اولیاء الطاغوت ہے, مطلب وہ جو ہے نا وہ شیطان کے ساتھی ہیں, اور وہ ان کو نور سے ظلمات کی طرف لے جا رہے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جو حضرت نے فرمایا نجات لو بعد العذاب, تو اس میں یہ بات ہو گئی کہ چونکہ یہ شخص جو جس کے لیے راستہ کھلا تھا, اب اگر اس نے اس کھلے راستے سے فائدہ نہیں اٹھایا, وہ درمیان میں رہ گیا, تو جتنا درمیان میں رہ گیا اس کے اندر عذاب ہو سکتا ہے. اس کے اندر عذاب ہونے کے بعد بالآخر کم از کم اس کو چونکہ یعنی ولایت تو حاصل ہے, بالآخر اس کو جنت میں پہنچا دیا جائے گا, ٹھیک ہے نا. لیکن الا ان اولیاء اللہ خوفا علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون, اس کے ساتھ تقوی کی شرط ہے. تو جو تقوی والے ہیں وہ کیا ہے؟ وہ خاص اولیاء ہیں، وہ خاص اولیاء ہیں. ان کے لیے فرمایا کہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، ان کو نہ خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے. ماشاء اللہ سیدھا جنت میں جائیں گے انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ میں بھی ان میں کر دیں. مدارج قرب و اقربیت، مدارج قرب و اقربیت کا مال اخفا جس طرح ایمان کا حصول شہادت پر مبنی ہے، احسان کا قرب کمال ایمان اور تقوی پر ہے. احسان کا قرب کمال ایمان اور تقوی پر ہے، یعنی گویا کہ اللہ ولی المؤمنین، ولی اللہ خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا و کانوا یتقون. چونکہ دو ہی چیز ہے نا، تو ایمان بھی کامل ہونا چاہیے اور مطلب تقوی بھی کامل ہونا چاہیے. اسی سے ان حدیثوں کا مفہوم سامنے آئے گا جن میں فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی یکون کذا، اور ایمان کی 70 شاخیں. الغرض ہمارے علماء ظاہر نے صرف اس ایمان پر توجہ فرمائی ہے جو کفر کے بالمقابل ہے، علماء باطن نے اس کے بعد کے منزل کی رہبری کی درجات و مدارج قرب کی نشاندہی بھی فرمائی. جیسے مطلب یہ ہے کہ نجات، نجات بولو بعد العذاب ہے، وہ نجات فی الفور ہے، ان دونوں میں فرق ہے یا نہیں ہے؟ فوری نجات اور عذاب کے بعد نجات، ان دونوں میں بڑا فرق ہے نا. تو اسی طریقے سے ایمان جو خاص ایمان ہے، کامل ایمان ہے، وہ جن کو حاصل ہے، اور جن کو ایمان اتنا حاصل ہے کہ کم از کم وہ باغی نہیں ہے، ہاں جی، تو وہ بھی ایمان ہے. طریق قرب و احسان کا حاصل، بالکل صحیح. آپ سمجھے کہ طلب رضا اور اپنے ہر عمل میں طلب رضا کے شعور پیدا ہونا ہی اس طریقہ حاصل ہے. اور جب خارج خدا اور بندہ کے درمیان یہ علاقہ استوار ہو جاتا ہے تو صوفیہ کی اصطلاح میں اس کو نسبت کہتے ہیں، اور قرآن پاک کی زبان میں اس کی تعبیر یحب ما یحبون اور رضی اللہ عنہم و رضو عنہ کے لفظ میں کی گئی ہے. یا ایت النفس المطمئن ارجی الی ربک راضیۃ مرضیہ، انہی کے لیے نوید و اشارت ہے. اب دیکھیں، یعنی حضرت نے جو بات فرمائی طلب رضا، یعنی ہر چیز میں اللہ کی رضا کی طلب، رضا کے حصول کا نہیں فرمایا، رضا کے طلب فرمایا گیا. اب ہم رضا کی طلب ہی کر سکتے ہیں، حصول تو اللہ تعالیٰ کیا مطلب اس میں ہے، یعنی جب عطا فرمائے گا تو عطا فرمائے گا، وہ تو وہی کرے گا، ہاں لیکن طلب ہم کر سکتے ہیں. تو ہم سے اللہ پاک طلب ہی چاہتے ہیں. مثلا دیکھو، میں یہ درس دے رہا ہوں تو اس میں میرے اللہ تعالیٰ کی رضا کی طلب ہو، میں یہ تو نہیں شورٹی لے سکتا کہ اللہ پاک مجھ سے راضی ہی ہوں گے. ہاں میں کہہ سکوں مجھے اللہ پاک کو راضی کرنا ہے اس کے لیے. اب اگر میری نیت اس میں یہ ہو تو مجھے بتاؤ ایک بات کافی ہے یا نہیں کافی؟ اگر میری نیت یہ ہو کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، میں اس لیے یہ درس دے رہا ہوں، تو میرے لیے بات کافی ہے. اور آپ سمجھے کہ ہم اس لیے سن رہے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، یہ نہیں کہ اللہ پاک ہم سے راضی ہو گئے. یہ بات الایمان بین الخوف والرجا کے خلاف ہے، الایمان بین الخوف والرجا کے خلاف ہے. کیونکہ اگر ہمیں امید ہے تو ساتھ خوف بھی ہے کہ ان ممکن ہے کہ ہم نے اس کا حق ادا نہیں کیا ہو، اس میں ہم سے کچھ بھول چک ہو چکی ہو، کوئی مسئلہ ہو چکا ہو جس کی وجہ سے کچھ پکڑ ہو جائے. تو اب اس بات سے ڈرنا یہ خوف ہے، اور امید یہ ہے کہ اللہ پاک بہت مہربان ہے، اللہ پاک تو فضل فرمانے والے ہیں، اللہ جل شانہ تو ہم سے بہت زیادہ ہمیں ہم پر فضل کر، تو یہ امید ہے. تو یہ دونوں، اپنے اوپر ڈر اور اللہ پاک سے امید، یہی ایمان کا تقاضا ہے. تو یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ ہوں. اس اقتباس سے معلوم ہے کہ ولایت خاصہ کے حاملین کا گروہ مقربین کا طبقہ ہے، اور اس قرب رضا اور تعلق خاص کے بھی بے انتہا مدارج ہیں. اے برادر بے نہایت درکیست، اے کہ برو بے رسی بر ومالیس. ہاں، فقیر کو ارشاد ہوا کہ علم و عمل کے جس مقام پر پہنچ جاؤ یوں سمجھو کہ اب ابتدا ہے. فقیر کو ارشاد فرما علم و عمل کے جس مقام پر بھی پہنچ جاؤ تو سمجھو کہ اب ابتدا ہے. بعض دفعہ میں عرض کرتا ہوں، کوشش کرتا ہوں کہ بات کو سمجھانے کی، تو اس میں دنیا کی مثال دیتا ہوں. دنیا کی بات بہت جلدی سمجھ میں آ جاتی. اگر کوئی آدمی کیپٹن ہو جاتا ہے تو کیا سمجھتے ہیں بس کام ہو گیا پورا؟ ہاں جی، کیا سمجھتے ہیں؟ ابھی تو سٹارٹ ہو گیا ہے، ابھی تو میں کیپٹن ہوں. اچھا، کیپٹن سے پروموشن ہو گیا میجر، تو پھر کافی سمجھ لیا کیا کرتا ہے. ابھی تو میں ان لائن ہوں. اچھا پھر میجر سے کرنر بن گیا تو پھر ٹھیک ہے سیر ہو گیا. پھر وہ بلکہ میں کہتا ہوں کہ کیپٹن کو اتنا زیادہ خیال نہیں ہوگا پروموشنز کا جتنا کہ بریگیڈیئر کو ہوتا ہے. کیا خیال ہے بریگیڈیئر کو نیند آتی ہے اس وجہ سے؟ مطلب ذرا ذرا پریشان ہوتا ہے کہ ان کو کمپٹیشن کا ہوتا ہے نا کہ بھائی یہ نہ ہو جائے یہ نہ ہو جائے یہ نہ ہو جائے, بڑے مسائل ہوتے ہیں. تو اب یہی بات ہے کہ یہی بات اگر ہم دین میں لائیں تو حضرت نے یہی بات تو فرمائی ہے نا کہ علم و عمل کے جس مقام پر بھی پہنچ جاؤ تو سمجھو کہ یہی ابتدا ہے. ظاہر ہے کہ ایک عاشق صادق قرب کے کسی ادنا درجے پر اکتفا نہیں کر سکتا بلکہ اس کی آتش شوق ہر منزل پر حل من مزید کے طالب ہوتی ہے. اور جی گویم کے برا بقادر نیند کے بر ساحل نیل مستسقی ان. مطلب یہ ہے کہ نہ گویم کے بر آب قادر نیند, میں نہیں کہتا کہ میں پانی کے اوپر قادر نہیں ہوں, کہ بر ساحل نیل مستسقی ان, مطلب یہ ہے نا کہ نیل کے ساحل پر بھی میں پیاسا ہوں, یعنی جتنا ملے اتنا کم ہے. تو شاعری میں بعض شاعروں نے اس کو جیسے انہوں نے فرمایا ہے یہ مطلب اس چیز کو اس کیفیت کو بیان کرنے کے لیے. تو ایک ہمارا اس قسم کا شعر تھا, درے دولت پہ اس کے جو بھی آیا تشنہ لب نکلا. اس کے بعد کیا ہے, میں مستی میں یہاں پر کب سے آیا اور کب نکلا. مطلب یہ کہ اس مقام پر یعنی اللہ پاک کی حضوری میں آ کے جو بھی یہاں پر آیا تو وہ ہمیشہ پیاسا رہے گا, اس کی پیاس نہیں بجھ سکتی, اس کی پیاس نہیں بجھ سکتی, کیونکہ جتنا قریب آئے گا اتنا شوق زیادہ بڑھے گا, جتنا قریب آئے گا اتنا شوق زیادہ بڑھے گا. تو وہ تو مسلسل ہی ایک بات ہوگی. سبحان اللہ. حضرت والا کا ارشاد ہے, چلا چل تو منزل بمنزل یوں ہی, ٹھہرنے کی منزل ابھی دور ہے, ابھی کا تکر اور راہ طلب, مقام محبت بہت دور ہے. آجی. لا الہ الا اللہ. حضرت مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا تو یہ بالکل یعنی ایک قسم کا تک کلام جیسا ہے. یہ مکتوبات شریف میں حضرت فرماتے بھائی اخروٹ منقہ پہ اپنے آپ کو کانے نہ بناؤ, آگے بڑھو آگے بڑھو آگے بڑھو آگے بڑھو. حضرت تو مسلسل آگے بڑھانے پہ آگے بڑھانے پہ, بھائی رکنا نہیں رکنا نہیں رکنا نہیں رکنا نہیں رکنا نہیں, ابھی رکنے کا جگہ نہیں ہے. اس کی وجہ کیا ہے بھائی, حصول کا مقامات لامحدود ہیں اور ہماری زندگی محدود ہے, ہماری زندگی محدود ہے. تو اب کتنا حاصل کرنا چاہیے؟ چلو پھر دنیا کی مثال دیتا ہوں. اگر کسی کو سونے کے کان پر لگا دیا جائے اور اس کو کہتے بھائی تمہیں ہم 72 گھنٹے دیتے ہیں, جتنا سونا نکال سکتے ہو نکالو, بتاؤ کتنا آرام کرے گا؟ ہاں جی سارے مطلب یہ کہ تو یہ بات ہے کہ مطلب یہاں پر ہمارا یہ حالت ہے کہ وقت جو ہے ہمارے پاس تھوڑا ہے اور حاصل زیادہ ہو سکتا ہے. اس وجہ سے یہاں پر یہ نہیں کہ آرام نہ کرو, آرام کرنے کی پابندی نہیں ہے, صرف اس بات سے اتنا وہ ہے غفلت میں نہ ہو, غافل نہ بنو, غافل نہ بنو. اگر آپ سنت کے مطابق سو رہے ہیں سبحان اللہ بالکل ٹھیک ہے, آپ کو اس پر بھی اجر مل رہا ہے, وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ اس وقت ہے کہ آپ جاگتے ہوئے بھی غافل ہو جائیں اور آپ کو یہ احساس نہ رہے کہ میں کس کا بندہ ہوں. اس کے لیے ہمارے مشائخ بہت زیادہ کوشش کرتے ہیں اس غفلت دائمی سے نکالنے کے لیے, اور اس کے لیے اکثر اشعار اس قسم کے فرماتے ہیں کہ مطلب جو ہے نا وہ شاید کہ نگاہ کند آگاہ نباشی، یک لحظہ زدن غافل ازا شاہ نباشی، ایک لمحے کے لیے بھی اس شاہ سے غافل مت ہونا، شاید کہ نگاہ کند آگاہ نباشی، شاید رحمت کی نظر تجھ پر پڑی رہی ہو اور تو اس وقت غافل ہو۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان کی کامیابی بہت قریب قریب آتی ہے۔ مثلاً میں آپ کو ایک مثال دوں، ایک اللہ کا ولی ہے، اس کے پاس آپ خدمت میں لگے ہوئے ہیں اور یہ اور وہ سارا کچھ لگے ہوئے، کسی موقع پہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو الہام ہو جاتا ہے کہ جو مانگو میں دوں گا، اور ایسا ہوتا ہے، ہم نے دیکھا بھی ایسا ہوتا ہے، تو اس وقت جو لوگ کو پتہ چل جاتا ہے تو اس وقت پھر کیا ہوتا ہے، وہ آتے ہیں اور اپنے اپنے مسائل اور اپنے اپنی باتیں بلاتے ہیں کہ اللہ پاک مجھے ہی بھی دے، مجھے ہی بھی دے، مجھے بھی، اور وہ چونکہ اس کو حکم ہوتا ہے لہٰذا ان کے لیے مانگتے رہتے، ان کو مل بھی رہا ہوتا ہے۔ اب اس وقت آپ مثال کے طور پر 5 سال سے خدمت میں تھے اور اسی وقت ہی آپ نہیں تھے، پھر کیا ہوا؟ یہ میں نے اس وجہ سے کہہ دیا کہ اللہ پاک کی نظر کا تو ہم لوگوں کو احساس نہیں ہو سکتا، کیونکہ ظاہر وہ تو ورا الورا ہے، وہ تو ہمیں ظاہر اللہ پاک تو نظر نہیں آتے، لیکن اللہ کے بندے تو نظر آتے ہیں نا۔ تو اللہ تعالیٰ کے کسی بندے کو اگر ایسا حکم ہو جائے، اور ایسا ہو بھی جاتا ہے کہ مانگو، کیا مانگتے ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ ایک صحابی سے پتہ نہیں وہ گوشت کی قسم ہے وہ مانگا، وہ دو ہوتی ہیں مطلب ظاہر ہے اس میں، تو وہ انہیں دے دی، پھر اس کے بعد دوسری دفعہ بھی مانگا تو انہیں وہ بھی دے دیا، تیسری دفعہ بھی مانگا تو ان کے زبان سے نکلا کہ اس میں تو دو ہی ہوتی ہیں۔ تو آپ سے فرمایا اگر آپ یہ نہ کہتے تو جتنی دفعہ میں کہتا ہوں اتنی دفعہ نکلتی، اگر آپ یہ نہ کہتے تو جتنی دفعہ میں کہتا اتنی دفعہ یہ نکلتی رہتی۔ اس کا مطلب یہ کہ اس وقت وہ معاملہ ذرا مختلف تھا، وہ اسباب والی بات سے آگے بات چلی گئی تھی، تو ایسی صورت میں تو انسان جو مانگے وہ مل جاتا ہے، مانگ میرے بندے مانگ۔ یہ حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کے ساتھ یہ واقعہ ہوا تھا کہ خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ کی مہمان بے وقت آ گئے، بے وقت مہمان آ گئے، تو اس وقت بازار ظاہر مطلب گاؤں میں تو اس طرح نہیں ہوتا کہ آپ کو ہر وقت ہوٹل سے کھانا مل جائے، یہ کوئی اس طرح، اب وقت پر اگر آپ کا آئے تو کچھ مل جائے گا، وقت پہ نہ آئے تو پھر تو صبر ہی کرنا پڑے گا۔ تو وہ جب آئے تو نام بھائی اپنا دکان بند ہی کر رہا تھا کہ حضرت کے گھر کی طرف لوگ جاتے ہوئے دیکھے، تو انہیں کہے تو حضرت کے پاس اس وقت آئے، اس وقت تو حضرت کے پاس کچھ نہیں ہوگا، تو آدمیوں کو گن لیا، اس کے حساب سے روٹیاں بنا لی، کتنا ہوشیار تھا، ہاں جی اتنے مطلب اس کے حساب سے روٹیاں بنائیں، اور جیسے ہی مطلب روٹیاں بن گئی تو جا کر دروازہ کٹکھٹایا، حضرت باہر نکلا اور عرض کیا کہ حضرت آپ کے بے وقت مہمان آئے ہوئے تھے، تو میں نے پھر روٹیاں لگائی تو میں خدمت میں آپ حاضر کر چکا ہوں، آپ قبول فرمائیے۔ حضرت نے فوراً قبول کر لی، کیونکہ وہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجی گئی تھی اور عین وقت پر، تو حضرت نے فوراً قبول، لیکن دل بہت متاثر ہوا اس نن بھائی کی محبت سے، ہدیہ محبت کے لیے ہوتا ہے نا، تو وہ محبت ہو گئی، معاملہ حل ہو گیا۔ اچھا اب وہ جو ہے نا مطلب یہ ہے کہ وہ یہ ہو گیا حاصل، اس پر جو ہے نا وہ مہمان گزر گئے چلے گئے، پھر حضرت نے ان کو بلایا، انہوں نے کہا مانگو کیا مانگتے ہو، بس اس وقت وہی معاملہ فیصلہ ہو چکا تھا، مانگو کیا مانگتے ہو، تو نا بھائی بھی کوئی بڑے حوصلے والا آدمی تھا، اس نے کہا حضرت مجھے اپنے جیسا بنا دے، انہوں نے کہا کوئی اور چیز مانگو، یہ کیا مانگتے ہو، پر پھنس جاؤ گے، یہ کیا مانگ رہے ہو، کوئی اور چیز مانگو، خدا کے بندے کوئی بھلے آدمی، کوئی اور چیز مانگو، اس کو برداشت نہیں کر سکو گے۔ کہ حضرت اگر یہ دے سکتے ہو تو دلا دیجئے، اور ورنہ مجھے کسی اور چیز کا طلب ہی نہیں، میں نے اس لیے نہیں کیا۔ اب حضرت کے یہ ایسے لوگوں کے اللہ پاک لاج بھی رکھتے، تو حضرت فرمایا چاہ جاؤ، ان کو اپنے ساتھ کمرے میں لے گئے، دروازہ بند کر لیا، پتہ نہیں اندر کیا ہوا، وہ تو اللہ کو پتہ ہے، لیکن جب دروازہ کھلا تو دو آدمی باہر آئے، لیکن دونوں خواجہ باقی باللہ تھے، دونوں خواجہ باقی باللہ تھے، اور فرق صرف یہ تھا کہ ایک واقعی باللہ تو صحیح تھے، ہوش میں تھے، اور دوسرے بے ہوش تھے. 3 دن تک بے ہوش رہے، پھر اس کے بعد فوت ہو گئے. برداشت نہیں تھا ظاہر ہے، مطلب وہ تو ہر چیز کے لیے آپ دیکھ رہے ہیں جو ذکر ہم دیتے ہیں، تو پہلی دفعہ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ 100 دفعہ، لا الہ الا اللہ 100 دفعہ، حق 100 دفعہ، اللہ 100 دفعہ، ہاں جی. پھر کہتے ہیں اچھا پھر 1 مہینے کے بعد پھر 200 دفعہ کر لے، پھر جانا اس کے بعد پھر 200 400 200 300 300 کر لیتے، آہستہ آہستہ بڑھاتے. اگر یکدم بڑھا دیا تو ممکن ہے کہ وہ برداشت ہی نہیں کر سکے، مطلب اس کے لیے مسئلہ ہو جائے. تو یہ تدریج کے ساتھ یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، اور اگر تدریج نہ ہو تو چیز تو اپنی جگہ پر آ جائے گی لیکن اس کے لیے جگہ نہیں ہوگی، نتیجتاً وہ برداشت سے باہر ہو جائے گی. تو برداشت سے باہر ہو گیا تو فوت ہو گئے. تو حضرت تانوی یوسف نے یہ واقعہ فرمایا ہے اپنے واز میں، اور ساتھ ہی فرمایا بٹیارہ ہوشیار تھا، مر گیا لیکن باقی باللہ مر کر مر گیا. مر گیا بیچارہ لیکن باقی باللہ بن کر مر گیا. واقعتاً اندازہ کر لے خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ کی عمر اتنی زیادہ نہیں تھی جو فوت ہوتے وقت، ارے وہ 49 سال تھی، کتنی تھی، اتنے کم عمر میں فوت ہوئے. تو شاید اس واقعے کی تھوڑی دیر کچھ عرصہ بعد ہی فوت ہو چکے ہوں، لیکن جتنی چیزیں ان کو حاصل تھی وہ ساری اس وقت اس بٹیارے کو بھی حاصل ہو گئی، اور پھر اس کے بعد چلے گیا تو کمال تو کر گیا نا. ظاہر فوت تو خواجہ باقی باللہ رحمۃ سے بھی کچھ عرصے کے بعد ہو گیا، لیکن اس بٹیارے نے صرف روٹی لگانے سے اس مقام کو حاصل کر دیا جو خواجہ باقی باللہ رحمۃ نے پتہ نہیں کتنے کوشش حاصل کیا ہوگا. تو یہ شاید کہ نگاہ کنت آگاہ نباشید، یک لحظ زدن غافل ازا شاہ نباشید، شاید کہ نگاہ کنت آگاہ نباشید. اس لیے سالک کی سیر قرب آخری سان تک رہتی ہے، اور دم واپسی قرب کے انتہائی منزل اور شوق اور لقاء ربانی کے جذبہ کا معراج ہوتی ہے. بقول حافظ رحمۃ اللہ علیہ، خرم آروز کزی منزل ویرا بروم، راہتے جا طلبم سوئی جانا بروم. سبحان اللہ، کیا خوشی کی بات ہوگی اس دن جب میں مطلب جو ہے نا منزل کی طرف جاؤں. میں اپنے مطلب اپنی راحت جان کی راحت کا طلب گار، اور اپنے جان کی جانان کی طرف جا رہا ہوں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے معصور دعاؤں میں ناسوتی زندگی کی انتہا پر نہایت قرب و حسن خاتمہ کی طلب ان الفاظ میں کی گئی. وجع الخیر عمری آخرہ و خیر عملی خواتیمہ و خیر ایام یوم القا کفی. اے اللہ میری عمر کے آخری حصے کو زندگی کا بہترین حصہ کر دے، اور میرے آخر عمل کو بہترین کر دے، اور میرے دنوں میں بہترین دن وہ جس دن تجھ سے ملنا ہو، یعنی میرا خاتمہ سب سے اچھا عمل پر کر، اس کا ثواب جنت کو بنا دے. وقت عملی بخیر و عملی وجل ثواب الجنہ. دیکھو نا کیسے مطلب ظاہر مطلب یعنی حسن خاتمہ کی دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسے منقول ہے. حضوال رحمۃ ایک طرف کام فرماتے، اللہ تعالیٰ استقامت عطا فرمائے، جو قدم صحیح سمت میں اٹھ چکے ہیں وہ پھر اس وقت تک نہ رکے جب تک مرحلہ حیات ختم نہ ہو جائے. اسی کا نام حسن خاتمہ ہے جس کی تمنا اور دعا انبیاء علیہ السلام تک نے کی ہے. یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو مرتے وقت وصیت فرماتی، ولا تموتن الا وانتم مسلمون. یوسف علیہ السلام نے سلطنت کے کاروبار میں حصہ لینے کے بعد دعا کی، فاطر السماوات والارض وانت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلم والحقنی بالصالحین. ہاں جی، یہ دعا حسن خاتمہ کے لیے پڑھنی چاہیے. فاطر السماوات والارض انت ولی، پڑھ لے جی، فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلم والحقنی بالصالحین. آمین. یہ ماشاءاللہ غرض بقول سیدی قدس روحہ، اس قرب رضا کی گاٹی میں آخری سانس تک تراش خراش لگی رہے تاکہ قرب خاص کی دائمی نعمت اور رضا حق کا ابدی ثمرہ میسر رہا ہے. اندری رحمی تراشو می خراش تا دمے آخر دمے فارغ مباش. یعنی آخری سانس تک مسلسل لگے رہو لگے رہو لگے رہو لگے رہو، فارغ نہ بنو، مطلب آرام سے نہ بیٹھو، چین سے نہ بیٹھو، عمل میں لگے رہو، کیونکہ یہ وقت واقعتاً پھر کبھی نہیں ملے گا. جو وقت گیا وہ بس گیا، وہ دوبارہ نہیں ملے گا. اور خدا نخواستہ اس دنیا سے چلے گئے پھر تو آپ کو جتنی معرفت بھی حاصل ہو گئی تو اس پہ عمل تو نہیں کر سکتے آپ، وہ تو بس اتنی ہی رہے گی نا، مطلب ظاہر اس میں تو ذرا بھر بھی اضافہ آپ نہیں کر سکتے. پھر آپ صرف دوسروں کے محتاج ہوں گے کہ آپ کے لیے سال ثواب کرے کوئی، اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کے لیے ذریعہ بنایا ہو تو بس دوسروں کے لیے. مطلب آپ جو ہے نا وہ عیسیٰ علیہ ثواب وہ یعنی ان کے لیے محتاج رہیں گے، باقی خود اپنا عمل آپ کا یا صدقہ جاریہ آپ کا ہو کوئی تو صدقہ جاریہ آپ کو چلتا وہ ملتا رہے گا، لیکن یہ ہے کہ آپ اپنے طور سے کچھ اور نہیں کر سکیں گے. تو اس وجہ سے اپنی زندگی میں کوئی لمحہ ایسا نہ چھوڑے جہاں آپ کچھ کر سکتے ہوں اور آپ نے کچھ کیا نہ ہو، یعنی اس کے لیے مسلسل محنت کرنی چاہیے. وفی ذلک فلیتنافس المتنافسون وذلک الفوز العظیم. سبحان اللہ، مقابلہ تو انہی چیزوں میں، اصل کامیابی بھی یہی ہے. ذرائع اقسام قرب، گزر چکا کہ قرب ربانی کا حصول ایمان و اعمال صالحہ پر مبنی ہے، طاعات کا جس قدر اہتمام، منہیات سے جس قدر پرہیز، اور امر الہی کی جس قدر پابندی اور سنت نبوی کا جس قدر اتباع ہوگا، اسی قدر قرب ربانی کے منازل تو ہوں گے. حضرت میں آپ حضرات سے پوچھتا ہوں ایک بات، ابھی الحمدللہ ہم نے کتنا یعنی پڑھا ہے، دو چیپٹر تقریباً پورے ہونے والے ہیں، اس میں مسلسل ہمیں کس چیز کی دعوت دی جا رہی ہے؟ ہاں، عمل، مطلب عمل کی، اور مطلب جس کو کہتے ہیں نا، مطلب ایمان اور عمل، ایمان اور عمل، ایمان و عمل، یہی اس کی دعوت دی جا رہی ہے. تو اصل بات یہی، شریعت یہی ہے، یعنی گویا کہ جو حضرت مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے آخری مکتوبات میں جو چیزیں تھیں ان حضرات نے نوٹ کر لی، اور اسی پہ سارا کچھ چل رہا ہے، اسی پہ سارا، درمیان میں اور کوئی چیز نہیں ہے. تو کتنا پاک رستہ ہے، یعنی اس میں کوئی اور بات کبھی آپ نے سن لیا، کوئی اور بات کی چکی ہو، کی جا چکی ہو؟ صرف یہی باتیں ہو رہی ہیں، مسلسل یہ مختلف پیرایوں میں ہو رہی ہے، مختلف طریقوں سے ہو رہی ہے، لیکن چیز بالکل وہی ہے. اس مکتوب شریف کو دیکھو تقریباً یہی چیز ہے، جو مجدد صاحب رحمۃ اللہ کا مکتوب ہے، یہی چیز ہے، مسلسل اسی پر عمل ہے. تو اصل میں ہمارا تو کام یہی ہے، ہمیں ادھر ادھر کی جس کو کہتے ہیں نا، مطلب صرف باتوں ہی باتوں میں لگے نہیں رہنا چاہیے. مثال کے طور پر کسی اور کی معرفت ہے، وہ بہت ساری باتیں آپ کو بتا دی، اس سے آپ کو کچھ بھی فائدہ نہیں ہے، آپ کو فائدہ اپنے عمل کا ہے، آپ کو فائدہ اپنے عمل کا ہے. جتنا عمل آپ نے کر لیا، وہ جتنی معرفت آپ کو حاصل ہے، اس کے حساب سے اس کے نمبر لگیں گے. جتنے معرفت مجدد صاحب رحمۃ اللہ کو حاصل ہے، تو میرا عمل اس معرفت کے مطابق دیکھا جائے گا؟ اس کے مطابق تو نہیں دیکھا جائے گا. جتنی معرفت مجھے حاصل ہے، اس کے مطابق میرا عمل کو دیکھا جائے گا نا. تو میں اپنی معرفت کی فکر کروں یا مجدد صاحب رحمۃ اللہ کی معرفت کی؟ مجھے معرفت اپنی چاہیے، اور اپنی معرفت ملتی ہے ابدیت سے، وہ ابدیت سے ملتی ہے. جتنی بندگی مجھ میں ہے، اتنی اللہ تعالیٰ معرفت مجھے نصیب فرمائے گا، اور پھر اس کے ذریعے سے میں اتنے ہی عمل. اور یہی مجدد صاحب نے سکھایا ہے، حضرت نے فرمایا کہ جس مطلب جو معرفت کسی کو حاصل ہے، اس کے ذریعے سے وہ عمل کرتا ہے، یعنی ابدیت، پھر اتنی ہی معرفت مزید بڑھتی ہے اس کے حساب سے. جو معرفت بڑھتی ہے، اس کے ذریعے سے پھر مزید عمل کرتا ہے، پھر جو معرفت ابدیت بڑھ گئی، تو پھر اس کے ذریعے سے مزید معرفت حاصل ہوتی ہے، اور اس کے ذریعے پھر مزید عمل کرتا ہے، اور اس طریقے سے مسلسل موت تک یہ چیز چلتی رہے گی، حتیٰ کہ موت کے وقت عبادت ختم ہو جاتی ہے، اور جتنی معرفت حاصل کی اس کے ذریعے سے اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ملاقات ہو جاتی ہے. اب دیکھو، تو اس کا مطلب ہے ہمیں اپنی فکر کرنی چاہیے، اپنی فکر کرنی چاہیے. میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ مجھے صاحب کی مکتوبات نہیں پڑھنی چاہیے، یا مجھے صاحب رحمۃ اللہ کی معرفت کی باتیں نہیں پڑھنی چاہیے، وہ ہے، لیکن اس میں آپ گم ہو کر عمل کے پیچھے نہ رہیں، عمل سے پیچھے. عمل آپ کی اپنی ہے، اپنی عمل کی فکر کرو. مثال کے طور پر میں معرفت کی باتیں میں کر رہا ہوں، بڑی اونچی اونچی باتیں کر رہا ہوں، نماز کا وقت آ گیا اور میں نماز نہ پڑھوں، کتنا ثواب مل گیا؟ ارے میں تو، اس کا مطلب مجھے بالکل معرفت حاصل نہیں ہوئی تھی، میں نے صرف الفاظ سنے ہیں، میں نے صرف الفاظ پڑھے ہیں، میں نے صرف الفاظ دیکھے ہیں، میں نے اس سے کچھ اثر نہیں لیا. اثر اگر لیتا تو مجھے کیا ہوتا؟ اس کا مطلب اس معرفت سے جتنا معرفت مجھے مل گئی، اس میں اصل معرفت کتنی ہے، وہ میرے عمل سے دیکھی جائے گی. سمجھ میں آ گئی نہیں بات؟ وہ میرے عمل کے ساتھ پیمائش اس کی ہوگی، میرے عمل کتنی ہے. اگر میری عمل نہیں ہے، تو میں نے اسے کچھ بھی نہیں لیا. اگر میرا عمل کچھ بہتر ہو گیا، تو میں نے اسے کچھ لے لیا ہے. اگر میرے عمل بہت بہتر ہو گیا، تو میں نے اسے بہت لے لیا ہے. اگر مجھے اپنی فکر لاحق ہو گئی، تو میں نے مجدد صاحب رحمۃ اللہ کی فکر کو لے لیا ہے. اگر میں نے اس اپنی فکر لے لیا اس میں سے تو میں نے مجھے سامنے کی فکر لے لیا ہے. حضرت کو بھی اپنی فکر تھی, حضرت اپنے بارے میں کیا بات فرماتے تھے. تو جیسے مطلب اگر مجھے فکر اپنی لگ گئی اور میں نے اپنی فکر کر لی تو سبحان اللہ بس ٹھیک ہے جی, میں نے حضرت کی فکر سے ہاتھ سے پا لیا. تو یہی اصل میں بنیادی بات ہے کہ میں اس معرفت سے کتنا معرفت حاصل کر چکا, اس کے ذریعے سے کتنا عمل کر چکا. تو معرفت کا تو پتہ لوگوں کو نہیں چلے گا, میرے عمل سے پتہ چلے کہ میں نے کتنا عمل کر لیا, کتنا معرفت ہوا, کتنا معرفت میں نے وہ سے لے لیا, لوگوں کو تو یہی پتہ چلے گا نا. اور اللہ تعالیٰ بھی اسی کو دیکھتا ہے, اللہ تعالیٰ بھی اسی کو دیکھتا ہے. تو اس وجہ سے ہم لوگوں کو خامخواہ کی باتوں میں نہیں پڑنا چاہیے, خامخواہ کی باتوں میں نہیں پڑنا چاہیے. ذرائع و اقسام قرب گزر چکا کہ قرب ربانی کے اصول ایمان و اعمال صالح پر مبنی اطاعت کا جس قدر اہتمام نیات سے جس قدر پرہیز, اور عوامر الہی کے جس قدر پابندی اور سنت نبویہ کا جس قدر اتباع ہوگا, اسی قدر قرب ربانی کے منازل تو ہوں گی. مدارج قرب ایمان و اعمال صالح کے نتائج ثمرات ہے, اس لیے مدارج قرب کا تفاوت اعمال کے فرق پر عادتاً موقوف ہے. یہی بات فرمائیے نا, ہاں جی. اس وجہ سے اعمال کی کمی بیشی اس کا ظاہری و باطنی حسن قبح مدارج قرب کی کثرت و رنگا رنگی پر منتج ہوتی ہے اور یہ ہوتا ہے, اور یہی تفاوت نسبتوں کے اختلاف و تعدد و تنوع کا سبب ہے. ہر عمل خیر قرب الہی کی ایک مستقل منزل و درجہ ہے, ہر عمل خیر قرب الہی کی ایک مستقل منزل و درجہ ہے. مثلا نماز میری, روزہ میرا, زکوٰۃ میری, حج میرا, معاملات میری, معاشرت میری, اخلاق میرے, یہ سب بات چیت میری, بیٹھنا اٹھنا میرا, یہ سب کیا ہے, یہ اپنا اپنا چیپٹر ہے, اور اس کے ذریعے سے میرے مطلب گویا کہ یعنی مطلب قرب کا تعین ہو رہا ہے, قرب کا تعین ہو رہا ہے. منزل مقصود ہے راہ طلب کا ہر قدم, وہ سرے منزل ہے جو ابھی منزل میں ہے. ہاں, اس لیے جس قدر اعمال خیر کی کثرت ہوگی اعمال کی قیمت کے بقدر درجات میں ترقی ہوگی. قرب عام و ولایت خاصہ کے بعد قرب خاص اور ولایت خاصہ کی مناظر بھی اعمال خیر ہی کے ذریعے طے ہوں گی, کہ عوامر الہیہ کے امتثال اور اعمال صالح قرب الہی کے مستقل ذرائع. جب صالح احکام الہی کے پابندی و منہیات سے پرہیز کرتا ہے تو اس کے قلب پر ہدایت ربانی کا ایک خاص ترش ہوتا ہے, جس سے اس کا سینہ اسلام اور معمولات الہیہ کے لیے کل جاتا ہے, اور اسے اعمال خیر سے ایک طبعی نسبت و برائیوں سے نفرت ہوتی جاتی ہے. ولایت عامہ کے اس مقام پر پہنچ کر سالک مزید ترقیات کا طالب ہوتا ہے, اور قرب خاص جسے ہم ولایت خاص بھی کہہ سکتے ہیں کے لیے کوشاں ہوتا ہے, اور اعمال خیر کی کثرت و بجاوری میں کمن و کیفن اضافہ کرتا جاتا ہے, اور ہر آن اپنی ترقی کے مزال کو شعوری غیر شعوری طور پر طے کرتا ہے, یہاں تک کہ قرب خاص کی وادی کا ایجاد جادہ پیما قرب رضا کی محنت پر اپنی جان شیریں جان افرین کے سفر کر دیتا ہے, اور بزبان حال پکارتا ہے حاصل عمر نثار راہ یارے کردم شادم منزل خویش کے کارے کردم. ہاں, مطلب یہ ہے کہ دیکھیں جس کو ہم کہتے ہیں, دیکھو بہت آسان بات ہے لیکن اصل میں اس کو مختلف پیرایوں میں مطلب بیان کیا جا رہا ہے. سب سے بڑی بات ہے اپنی اصلاح, اپنی اصلاح کو ہم کہتے ہیں کیا, سیر اللہ. اپنی اصلاح کو ہم کیا کہتے ہیں, سیر اللہ. سیر اللہ کے اپنے منازل ہیں, جس کو مقامات ہم کہتے ہیں مطلب ظاہر ہے وہ سیر اللہ کے اپنے منازل ہیں. وہ منازل اگر کوئی طے کر لے کامیابی سے اور سیر اللہ طے ہو جائے, کیونکہ سیر اللہ محدود ہے, سیر اللہ محدود ہے, تو سیر اللہ طے ہو جائے. اب سیر اللہ طے ہو گیا, اب آپ ولایت عامہ سے ولایت خاصہ میں منتقل ہو گئے, ولایت عامہ سے ولایت خاصہ میں منتقل ہو گئے. اس کے بعد پھر کیا ہے, ولایت خاصہ کا ابھی فرما دیا نا کہ کوئی لمٹ نہیں ہے, کوئی لمٹ نہیں ہے, یہ موت تک جاری رہے گا. لیکن کس چیز میں جاری رہے گا, اعمال میں جاری رہے گا. اعمال کون سے اعمال ہے, ما انا علیہ و اصحابی, جس پر میں ہوں جس پر میرا صاحب ہے, بس. اب جن جو یہ اعمال ہیں ان پر میں جب جتنا عمل کروں گا اتنے اتنے مطلب مجھے اس کا درجہ ملے گا, اس کے حساب سے قرب ہوگا. تو اس وجہ سے جو سیر فی اللہ ہے اس کی کوئی انتہا نہیں ہے, سیر فی اللہ کی کوئی انتہا نہیں ہے, کیونکہ وہ اللہ کو راضی کرنا ہے, اور اللہ کو راضی کرنے کا عمل موت تک ہے, موت تک ہے, مطلب وہ چلتا رہے گا, کیونکہ رضا کے مختلف درجات ہیں. تو آپ ایک درجے پہ مطمئن تو نہیں ہوں گے نا، آپ اس سے آگے بڑھتے جائیں گے، آگے بڑھتے جائیں گے. تو جتنا اللہ تعالیٰ نے آپ کو موقع دیا اور جتنا آپ نے اس سے فائدہ اٹھایا، بالآخر اس مقام پہ آپ پہنچ جائیں گے جو مقام آپ کے لیے لکھا گیا ہے. یہی بات ہے. تو اسی کے لیے مطلب ذہن انسان کو مستقل محنت کی ضرورت ہے. ترک قرب و خاص متعدد مختلف ہیں. قرب خاص کے ترک حدود شریعہ کے اندر تباہ و امزجا کے اختلاف، ذوق و طلب کے تفاوت اور استعدادوں کے تعدد کی وجہ سے متعدد ہے، جن کی اصول تقسیم دو بڑی قسموں سے کی جا سکتی ہے. سبحان اللہ، بہت اچھا بات شروع ہو گئی. قرب الفرائض، سالک مامور بہا اور سنن نبوی کے ظاہر و باطنی پابندی کے بعد جب ان اعمال کا خصوصی اہتمام کرتے جو دینی فرائض و واجبات سے متعلق ہے، تو اس پر ایک خاص تجلی الہی کا فیضان ہوتا ہے، جس سے اس کا ارادہ مزمحل ہو کر ارادہ الہی میں فنا ہو جاتا ہے، اور وہ نائب حق اور اعلی ربانی بن کر عالم میں ظاہر ہوتا ہے، اور نقش حق عالم میں ہر قسم کے نبوی فرائض واجبات کو بروئے کار لاتا ہے، اور انبیاء علیہ السلام خصوصاً نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تشابہ اور الوان نبویہ کا انصبا اس کے ظاہر و باطن و قلب و روح کے رونق و روشنی بن جاتا ہے. یہ نسبت کیونکہ فرائض واجبات کے اہتمام سے میسر آتی، اس لیے اس کو قرب الفرائض کہتے ہیں. فرائض واجبات کی پابندی میں انسانی چاہت کو دخل نہیں کہ وہ حکم الہی کی عظمت سے متاثر ہو کر تو ان کرن بجا لانا ہوتا ہے. اس وجہ سے عبدیت کی شان اور اپنے ارادہ کا اضمحلال اور فنا فرائض کی ادائیگی میں نوافل و تطوعات پسندیدہ و غیر لازمی و عمل خیر کی نسبت زیادہ ہوتا ہے، اور چونکہ عبدیت ہی مقصود ہے، اس لیے اعمال فرائض و واجبات قرب ربانی کا اقرب ذریعہ ہے. مطلب یہ کہ اس میں آپ کے پاس کوئی چوائس نہیں ہے. کوئی بڑا ولی ہے وہ بھی نماز پڑھتا ہے، کوئی چھوٹا ولی ہے وہ بھی نماز پڑھتا ہے. ہاں جی، مطلب ظاہر ہے اس میں یہ والی بات نہیں کہ یہ پڑھے گا وہ یہ نہیں پڑھے گا، پڑھنی پڑے گی، پڑھنی پڑے گی. تو یہ زبر، مطلب وہ جس کو کہتا ہے نا، وہ لازمی بات ہے. اس میں کمی بیشی کا انسان کو اختیار ہی نہیں ہے. لہٰذا عبدیت تامہ اس میں پایا جاتا ہے، قرب الفرائض میں پایا جاتا ہے، کہ انسان اللہ تعالیٰ کی بات کو اس حد تک مطلب جو ہے لازم سمجھے کہ اس میں اپنی سوچ و فکر کو ہرگز دخل نہ دے سکے. یہ بات ہے. فرائض واجبات کی پابندی میں انسانی چاہت کو دخل نہیں، کیونکہ ملائی کی عظمت سے متاثر کو تون کرن مال کا. اس وجہ سے عبدیت کی شان اور اپنے ارادہ کا اضمحلال و فنا فرائض کے ادائیگی میں نوافل و تطوعات پسندیدہ غیر لازمی اعمال خیر کی نسبت زیادہ ہوتے، اور چونکہ عبدیت ہی مقصود ہے، اس لیے اعمال فرائض واجبات قرب ربانی کا اقرب ذریعہ ہے. اس لیے اس قرب کو اعلیٰ و اول درجہ کا قرب کہا گیا. اس قرب میں نسبت محمدیہ سے مناسبت تامہ ہوتی ہے، اور الوان نبویہ کا غلبہ ہوتا ہے. اس لیے ہم سلوک بطرز نبوت بھی کہہ سکتے ہیں. مجاہد صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس کے بہت زیادہ زور دیتے ہیں، بہت زیادہ زور دیتے ہیں. سلوک بطرز نبوت بھی کہہ سکتے ہیں. اس سلوک کے آثار بھی خاص ہوتے ہیں، اور قدر نبوت کے نیچے عقد انسالکین پر عموماً سح اور حب عقلی کا غلبہ ہوتا ہے. شریعت مطہرہ کا انتہائی اہتمام افاد خلق و فرائض نیابت نبوت کی ادائیگی کا فکر، فرائض نیابت نبوت کی ادائیگی کا فکر، اور حدود قیود الہی کی پابندی اور اسباب پر مدار نہ سمجھتے ہوئے حکمت الہی کی معرفت اور قدردانی کے بنا پر ان کا اختیار کرنا معمول ہوتا ہے. عبدیت کاملہ و عبودیت مطلقہ، توازو و فکر تام ان کا حال، اور امر الہی کی بہیبت و عظمت ان کے اعمال کا منشا ہوتی ہے. نبوت کے فیض کامل سے وہ بہرمند ہوتے ہیں، ان کا نزول ان کے عروج کا پردہ ہوتا ہے. ان کی کیفیات باطنی ضبط کی وجہ سے عموماً ظاہر نہیں ہوتی. غرض قرب الہی کے خاص مقام پر فائز ہونے سے شریعت مطہرہ کا مزاج اور طریق نبویہ ان کی طبیعت بن جاتی ہے. اس کے بعد قرب نوافل ہے، لیکن وقت کم ہے، اور یہ چپٹر بہت اہم ہے قرب نوافل کا اور قرب فرائض کا. تو اس کو میرے خیال میں اس کو آئندہ پہ چھوڑتے ہیں تاکہ اس کا حق ادا ہو سکے. اس کی وجہ یہ ہے کہ قرب نوافل کے بارے میں لوگوں کو بڑے اشکالات اور اس قسم کی چیزیں ہوتی ہیں. تو حضرت مجاہد صاحب رحمۃ اللہ نے اس پر بہت زیادہ زور دیا ہے، اور اس کے بہت مختلف طریقوں سے تشریحات فرمائی ہیں. تو انشاءاللہ اس پر اگلے ہفتے بات ہوگی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کے جملہ برکات نصیب فرما دے. وہ آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. بہت ٹھیک ہے، جزاک اللہ. یہ ایک چیز ہماری اکثر، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. کسی خاص شغل کی درخواست کرنا شیخ سے، کسی خاص شغل کی درخواست شیخ سے کرنا خلاف ادب ہے. کسی خاص شغل کی درخواست شیخ سے کرنا خلاف ادب ہے۔ یہ حضرت نے بہت اہم بات بیان کی ہے، کیونکہ لوگوں نے کتابیں پڑھی ہوتی ہیں اور کتابوں میں فضائل بھی پڑھے ہوتے ہیں مختلف چیزوں کے، اور اس کے اثرات بھی پڑھے ہوتے ہیں، اس وجہ سے ان کی خواہش ہوتی ہے کہ شیخ مجھے یہ بتائے، شیخ مجھے یہ بتائے۔ شیخ کی نظر ان کی اصلاح پہ ہوتی ہے۔ ابھی آپ نے سن لیا قرب الفرائض اور قرب النوافل کے بارے میں کہ قرب الفرائض میں سرنڈر کامل ہے، یعنی اللہ پر سب کچھ چھوڑنا ہے، اللہ پاکی کی بات لینی ہے، اپنا سوچ کو دخل نہیں دینا، لہذا اس کا مقام اونچا ہے۔ تو اسی طرح جس نے شیخ پر مکمل بھروسہ کر لیا کہ شیخ میرے لیے بہتر ہی ڈھونڈے گا، تو اس وجہ سے اس سے آپ اگر کسی چیز کا کہیں گے کہ آپ مجھے یہ دے دیں، تو یہ ایک قسم کی بدگمانی تو میں نہیں کہہ سکتا، لیکن ذرا کیا کہوں، یعنی ٹینڈنسی اس میں یہی پائی جاتی ہے۔ ہاں جی، ٹینڈنسی اس میں یہ پائی جاتی ہے، تو اس سے پر نقصان ہوتا ہے۔ حضرت نے فرمایا خلاف ادب ہے۔ میں نے ایک دفعہ اپنے شیخ سے دلائل خیرات کی اجازت مانگی، مانگتے ہیں بزرگوں سے لوگ، مانگتے ہیں۔ حضرت مجھے فرمایا درود شریف پڑھنا نہیں آتا؟ جی آتا ہے، بس پڑھ کروں، اس میں بھی درود شریف ہے نا۔ ٹھیک ہے، بس کے بعد پھر میں نے کبھی نہیں مانگی۔ ایک دفعہ میں بیٹھا ہوا تھا تسیم الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مجلس میں، ان ساتھ بیٹھا ہوا تھا، بات پر یہ ذکر آیا دلائل خیرات کا۔ میں نے کہا حضرت میں نے بھی حضرت سے اس کی اجازت مانگی، تو حضرت نے فرمایا کہ کیا آپ کو درود شریف پڑھنا نہیں آتا؟ تو بس درود شریف پڑھا کروں۔ ابھی اذان ہو رہی، اللہ رب العالمین دعوت تمام والصلاه والسلام على محمد الرسول اللہ۔ تو حضرت سے میں نے عرض کیا کہ اس طرح میں نے کہا تھا، تو حضرت نے فرمایا تھا، تو حضرت مسکرائے، فرمایا وہ تمہارا عقیدہ درست کر رہے تھے، تمہارا عقیدہ درست کر رہے تھے، اب عقیدہ درست ہو گیا الحمدللہ، اب میں اجازت دیتا ہوں، میرے پاس پیس کے اجازت ہے، میں آپ کو اجازت۔ مطلب یہ کہ شیخ کی ذمہ داری ہوتی ہے نا کہ عقیدہ بھی درست کر لیں، مزاج بھی درست کر لیں، اور ہر چیز کا جس جگہ پر اس کو رکھنا ہو اس طریقے اس جگہ پہ رکھ لیں، کمی بیشی اس میں نہیں ہو۔ تو اس میں یہ بات حضرت نے اس لیے فرمایا، حال اس عرصے میں ابتدائی حصول تعلیم و تلقین میں آپ کے عنایت کرامت سے بہت بہت فیوضات و فتوحات میں جانب اللہ عطا ہوئے ہیں، اب التماس خدمت شریف عالیہ کہ اگر آپ کی عنایت پر عنایت ہو جائے گی، پھر اس کو ہم میں اوراد اذکار شریف ہے مراقب اشغال تحریر فرما کر قدم بڑھانا داخل فرمایا جائے، اگرچہ میرے اس طریقے سے لکھنا کمال گستاخی ہے۔ تو ہم نے جواب دیا، پھر گستاخی کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اپنے محالات و معمولات ہمیشہ مفصل لکھتے رہیے، کسی شغل وغیرہ کی خود فرمائش نہ کیجیے، کسی شغل کی مطلب جانا ذکر کی کوئی مطلب جانا خود فرمائش نہ کیجیے، یہ والی بات ہے۔ اب میں آپ کو ذرا آج کل کی بات سنا دوں، یعنی آج کل کی جن میں لوگوں کو مسئلہ ہوتا ہے۔ آپ حضرات جانتے ہوں گے، یہ مشہور فکرہ ہے بزرگوں کا کہ جتنے لوگ ہیں اتنے اللہ تک پہنچنے کے رستے ہیں، سنا ہے سب نے؟ ہاں ٹھیک، جتنے لوگ ہیں اتنے اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے راستے، یا یوں میں کہہ سکتا ہوں، ذرا عرف عام والی بات بتاؤں، یہ تو ذرا معرفت والی بات بڑے کو سمجھ نہیں آئے گی، لیکن میں عرف عام والی بات کہہ دوں کہ جتنے بیمار ہیں ان کے لیے اپنے اپنے علاج کا راستہ موجود ہے، ہے کیا نہیں؟ کیا سارے بیماروں کا ایک ہی قسم کا علاج ہوگا؟ ڈاکٹر صاحب سب بیماروں کا علاج ایک طرح ہوتا ہے؟ ہر بیمار کا طریقہ اپنا اپنا ہے۔ تو جب یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ ہر بیمار کے لیے طریقہ، لکھوں ہر ایک کی بیماری الگ ہے، تو اسی طریقے سے ہر ایک کا حال الگ ہے، تو ہر ایک کا حال جب الگ ہے تو ہر ایک کا علاج الگ ہوگا۔ تو اس طریقے سے جب میں سمجھ بات مجھے یعنی معلوم ہے، تو پھر مجھے اس سے نتیجے نکالنا چاہیے کہ اصل میں تو اتنے ہی جتنے لوگ ہیں اتنے راستے ہیں، لیکن گلوبلی اور جنرلی मतलब इनको ग्रुपों में डिवाइड किया जा सकता है। मतलब यह है कि आप कह सकते हैं कि अच्छा भाई इतने लोगों का इस किस्म का है, इतने लोगों का इस किस्म का है, इतने लोगों का इस किस्म के, ज़रा थोड़े से ग्रुपबंदी सी कर लेते हैं किताबी लिहाज। हाँ जी, तो अब इसमें बात है कि एक ग्रुप का तरीका दूसरे ग्रुप के लिए मुनासिब नहीं होगा। अब मैं आपको ज़रा असल बात की तरफ आता हूँ। कुछ लोगों के लिए तरीका जो होता है वो लताएफ का होता है, लताएफ का जारी होना, ये भी एक तरीका है। कुछ लोगों का तरीका जिक्र जहरी के ज़रिए से मतलब हो जाता है, उनको जिक्र जहरी से माशाल्लाह। कुछ लोगों को सांस के ज़रिए से जिक्र से हो जाता है, कुछ लोगों को कुछ ख़ास मराकबात के ज़रिए से हो जाता है। हाँ जी, कुछ कुछ लोगों को कुछ ख़ास किस्म के अमल करने से हो जाता है। अब ये जो है ना, मिसाल के तौर पर एक बुज़ुर्ग थे, वो लोगों को माफ़ करवाने पे लोगों का इलाज करवाते थे। मतलब जो है ना, बस कोई वो बस माफ़ करो। अब ये मतलब तरीक़ाकार होते हैं, हर एक का अपना अपना। तो ये जो बात है कि हर एक का अपना अपना तरीका है, तो जब जितने तरीके हैं, तो अब मिसाल के तौर पर एक शख्स है जिसको अल्लाह पाक ने लताएफ के इजरा के लिए नहीं पैदा किया, उसके लिए नहीं पैदा किया। अब उसका जारी भी नहीं होगा, जब पैदा नहीं किया तो जारी भी नहीं होगा। और अब दूसरों का उसने सुना है कि ये तो इस तरह होता है, इस तरह उस तरह, तो उनको भी शौक हो जाए और अपने शेख से कह दे कि मुझे भी ये बता दो। और शेख को पता है कि उसका नहीं होगा, तो क्या करेगा? उसकी मान के उसको देगा? तो नहीं देगा। वो कहेगा भाई तो मायूस हो जाएगा, अगर मैं दे दूँ फिर नहीं होगा तो फिर मायूस हो जाएगा ना। तो ये ज़रा मतलब ये वाली बात के खामखा एक ख़ास किस्म की चीज़ के साथ अपने दिल को वाबस्ता करना। मैंने बचपन में एक अफसाना पढ़ा जिसमें एक लड़का है, उसको बेइंतहा शौक है पायलट बनने का, पायलट बनने का शौक है। तो उसको एक होशियार आदमी ये मशवरा दे रहा है कि बेटा अपने किसी शौक को भी इतना अपने ऊपर मुसल्लत ना करो कि उसके बाद फिर आपकी ज़िंदगी में मतलब वो बनी रहे, मतलब कुछ भी ना रहे आपके पास। इतना कोई शौक अपने ऊपर ना नाफिज करो, ना मुसल्लत करो कि उसके बगैर आपकी ज़िंदगी बिल्कुल ख़त्म हो जाए, खाली हो जाए। ये उसको बताया था और इसको शौक था बहुत ज़्यादा। अब वो इसने टेस्ट दे दिया, सारी चीज़ों में क्लियर कर दिया और सब कुछ मैदान ठीक हो गया, मेडिकल टेस्ट हो गया। मेडिकल टेस्ट में उसके आई साइट में मसला आ गया, वो नहीं होता सूरज ग्रहण को जो देखता है तो उससे जो है ना वो ओपेसिटी आ जाती है, वो मसला निकला है। तो उस पर वो मेडिकल अनफिट हो गया, तो इस चीज़ को इतना ज़्यादा हो गया कि बेचारा बिल्कुल मायूस हो गया। और फिर उसकी आंखें तो चली गई क्योंकि ज़ाहिर उसकी वजह, तो फिर वो मलंग बन गया जी। ज़ाहिर मतलब ये कि ज़िंदगी से मायूस हो गया। तो अब ये देखिए, मतलब यानी कोई आदमी यानी वो उस हालत में भी अच्छा काम कर सकता, अपनी ज़िंदगी क्यों सारे, कितने सारे अंधे लोग हैं जो ने अपनी ज़िंदगी बनाई होती है। मेरे नाना हाफिज़ फखरुल इस्लाम साहब, उनने पूरा इल्म जो है वो नाबीनाई के साथ हासिल किया, देवबंद का फारिग नाबीना, और फिर जमीयतुल इस्लाम के बड़े लीडर थे अपने इलाके के, पूरी ज़िंदगी मतलब उनने बड़े पुरजोश तरीके से गुजारी। वो तकरीबन 80 साल की उम्र में फौत हुए। हाँ, तो ज़ाहिर उन्होंने अपनी ज़िंदगी को इस्तेमाल किया और बड़े मतलब जन्म दबंग तरीके से ज़िंदगी गुजारी। तो इसका मतलब है कि सिर्फ ये तो नहीं कि बस सिर्फ आप एक ख़ास चीज़ पे अपने तवज्जो मरकूज़ कर ले, फिर अगर ये ना हो तो फिर बस फिर आपके सारे काम ख़त्म हो जाए। तो ये मैं इसलिए कहता हूँ कि ये बात बहुत ज़्यादा सबब बनती है मायूसी की। बहुत सारे सालिकीन का ये मसला होता है और मुझे बाज़ लोग बताते भी हैं, ज़रूरी नहीं कि हमारे सिलसिले के हों, कुछ और लोग भी बताते हैं कि कोई ऐसा है जो हमारे दिल को जारी कर दे, कोई ऐसा है जो हमारे दिल को जारी कर दे। भाई दिल का जारी करना मकसूद नहीं है, शरीयत पर आना मकसूद है। दिल का जारी होना उसका एक ज़रिया है, उसका एक ज़रिया है। तो अगर वो ज़रिया आपके लिए नहीं तो कोई और ज़रिया होगा। ज़रूरत तो नहीं कि आपको सिर्फ उसी ज़रिए पर मतलब वो काम लिया जाए। और बाद लोग तो उसको इतना बड़ा चढ़ा के बयान करते हैं कि वो समझते हैं कि बस इसके अलावा तो कोई और रास्ता है ही नहीं, और उसको अपना बहुत ज़्यादा मतलब जिसको कहते हैं उठा बड़ा चढ़ा के जो है ना उसको बयान करते हैं। लोग उमूमन उन्हीं की बातों में, ये आमिल आमिल टाइप लोग होते हैं ना, वो इस किस्म की बातें करते हैं कि वो बस बिल्कुल ही سب چیزیں اس کے اوپر ہی فوکس کر لیتے ہیں. تو یہ باتیں نہیں, ہم نے اپنے شیخ سے, جس شیخ سے بیعت کیا ہے, بس اس کے بعد پھر اپنے آپ کو ان کے حوالے کرنا ہے, اور اس حوالے کرنا ہے جیسے کہ فرمایا, جیسے غاسل کے سامنے میت ہوتا ہے. بس پھر آپ یہ نہ کہیں کہ یہ کیوں نہیں ہو, یہ کیوں نہیں ہو, یہ کیوں نہیں ہو, یہ کیوں, یہ اگر کہوں گے تو اپنا راستہ لمبا کرتے جاؤ گے. یہ وہ دھواں ہے جو گیلی لکڑی سے آتا ہے, تو پہلے وہ دھواں دیتا ہے, پھر خشک ہوتا ہے, پھر اس کے بعد وہ جلتا ہے. اور جس میں یہ چیزیں نہیں ہوتی وہ ڈائریکٹ آگ پکڑ لیتے ہیں اور کام ان کا ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے نا, ضروری نہیں کہ کسی خاص طریقے سے ہو, کسی اور طریقے سے بھی ہو سکتا ہے. وہ آخر دعوانا الحمدللہ. لا الہ الا اللہ, 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 محمد الرسول اللہ, لا الہ الا ہو, لا الہ الا ہو, الہ الا ہو, لا 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 الہ الا اللہ, 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 لا الہ الا ہو, 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 لا الہ الا ہو. اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا حق 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 اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا مبارک وسلم. اللہ 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 اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد بارک وسلم. الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرۃ حسنا وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار. لا ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا اخطانا. ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب. ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا انك من تذكر النار فقد اخزيتها وما للظالمين من انصار. ربنا اننا سمعنا مناديا ينادي بالايمان ان امنوا بربكم فامنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار. ربنا واتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامه انك لا تخلف الميعاد. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكون من الخاسرين. ربنا افرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. انت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وانت خير الغافرين. ربنا لا تجعلنا فتنه للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. فاتنا السماوات والارض، انت ولي في الدنيا والاخره. توفني مسلما والحقني بالصالحين. رب اجعلني مقيم الصلاه من ذريتي ربنا وتقبل الدعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي والمؤمنين يوم يقوم الحساب. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب اجعلني ربي ادخلني مدخل صدق. ربي ادخلني مدخل صدق واخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطان نصيرا. ربنا اننا من لدنك رحمه وهي لنا من رشدا. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدني علما اني مسني الضر وانت ارحم الراحمين. رب لا تذرني فردا وانت خير الوارثين. ربي انزلني منزلا مباركا وانت خير المنزلين. ربي اعوذ بك من همزات الشياطين واعوذ بك ربي ان يحضرون. ربنا امنا فاغفر لنا وارحمنا وانت خير الراحمين. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم ان عذابها كان غراما. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. ربي اعوذ بك ان اشكر نعمتك التي انعمت علي ولا والدي وانا ولا صالحا ترضى وادخلني برحمتك في عبادك الصالحين. ربي اني لما انزلت الي من خير فقير. ربي انصرني على القوم المفسدين. ربنا وسعت كل شيء رحمه وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقيام عذاب الجحيم. ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صالح اصلح من اباء وازواج وذريات منك انت العزيز الحكيم. وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. واصلي لي في ذريتي اني تبت اليك واني من المسلمين. أني مغلوب فانتصر. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا لا تجعلنا في الذل الذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. ربي اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات. اللهم اغسل خطايا بماء الثلج والبرد ونقي قلبي من خطايا كما نقي الصوب الابيض من الدنس وباعد بيني وبين خطايا كما بعدت بين المشرق والمغرب. اللهم آتي نفسي تقواها انت خير من زكاها وانت ولي ومولاها. انا نسالك من خير ما سالك من نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم انا نسالك عزائم مغفرتك ومنجيات امرك والسلامه من كل اثم والغنيمه من كل بر والفوز بالجنه والنجاه من النار. اسالك علما نافعا. اللهم اغفر لي ذنوبي خطاي وامدي. اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي واسراف في امري وما انت اعلم مني. اللهم اغفر لي جدي وهزلي. اللهم صرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم اهدني وسددني. اللهم من يسلك هدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اصلي ديني وديني الذي وسمت امري واصلي دنيا التي فيها معاشي واصلي اخرتي التي فيها معادي واجعل الحياه زياده في كل خير واجعل الموت راحه من كل شر. اللهم اغفر لي وارحمني وعافني وارزقني. اللهم اني اعوذ بك من الاجد والكسل والجبن والهرم والمغرم والمأسم والمن عذاب النار وفتنه النار وفتنه القبر وعذاب القبر وشر فتنه الغناء وشر فتنه الفقر ومن شر فتنه المسيح الدجال ومن فتنه المحيا والممات ومن القسوه والغفله والعيله والذله والمسكنه والكفر والفسوق والشقاق والسمنه والرياء ومن الصمم والبكم والجنون والجزام وسيء الاسقام وزرع الدين من الهم والحزن والبخل وغلبة الرجال ومن ان يرد الى ارض العمر وفتنه الدنيا من العنف من قلب لا يخشى ومن نفس لا تشبه من دعوة لا يستجاب لها. وتقبل هذه دعواتي فيك محمد أشرف علي وعبد واسع محمد مصطفى محمد علي محمد شفيع وعبد الماجد مولانا محمد أشرف سليماني مولانا محمد زكريا والصوفي محمد إقبال وسيد الإشاء وسيد أزيم الحق رحمة الله عليهم وسيد وفي حقي وجميع المتعلقين وفي حقي أبائهم وأمهاتهم وجميع المؤمنين والمؤمنات وصلى الله تعالى على سيد الكائنات وكل المخلوقات صلاة تسبق الآيات. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.